اچھا حدیث اس کے ریفرنس سے تھوڑی آپ کے ساتھ شیئر کر کے انشاءاللہ تعالی سورت یاسین کا سورت طہٰ کو شروع کریں گے. کھول لیجیے آپ چیزیں. جی الحمدللہ, آپ دیکھیے کہ آیات تو بری ہو گئیں لیکن یہ سورت مریم کی جو آخری آیت ہیں ان کو پڑھنے کے بعد ایک دل پہ عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے. میں جب بھی ان آیات کو پڑھوں یا پڑھاؤں تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. چند روایات جو عمومی طور پر یہ آخری آیتوں میں, خاص طور پہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوم نخشر المتقین الی الرحمن وفدا, کہ جس دن ہم متقیوں کو رحمان کے پاس بطور مہمان لے کر جائیں گے. یہ تو تصویر کا ایک رخ ہے. جبکہ ونسوق المجرمین الی جہنم وردا, مجرموں کو ہم جہنم کی طرف پیاس سے منہ لے کر جائیں گے. ان دونوں کو ذرا سامنے رکھیے تو چند روایات سنیے اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہم دعا بھی کریں گے کہ اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں کرنا کہ جو تیرے پاس مہمان بنا کر پیش کیے جائیں گے. جن لوگوں نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کیا, دیکھیے دعوت قبول کرتے ہیں تو اس کے بعد چانس ہوتا ہے نا کہ پھر آپ کسی کے گھر جائیں, تو جب کسی کے گھر جاتے ہیں تو مہمان بنتے ہیں. تو یہ کون لوگ ہوں گے جنہوں نے انویٹیشن کو ایکسپٹ کیا. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم, اگر آپ کو بات یاد آ رہی ہو تو, کہ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرو. جب دعوت کو قبول کیا تو وہ اللہ کے پاس مہمانوں کے طور پر آئیں گے. کس طرح آئیں گے اس کے بارے میں روایت سنیے گا. نورانی سانڈنیوں کی سواریوں پر آئیں گے اور الہی مہمان خانے میں باعزت داخل کیے جائیں گے. یہ امام ابن کثیر کی روایت ہے. اس کے برخلاف بے ترس گناہگار رسولوں کے دشمن دھکے کھا کھا کر اوندے منہ گھسٹتے ہوئے, پیاس کے مارے زبان نکالے ہوئے, جبرن اور کہرن جہنم کے پاس جمع کیے جائیں گے. جنہوں نے ایکسپٹ نہیں کیا اور آنا پڑے, آپ سوچیں کہ ایک ہوتی ہے کھانے کی دعوت ہوٹل میں, شادی کی دعوت, اور ایک ہوتا ہے جس کو کیا بولتے ہیں وارنٹ, جو کورٹ کی طرف سے آتا ہے, سمن کہتے ہیں یا کورٹ کا پیپر ہے نا, بس اس کو ذہن میں لیں دوسرے لے کے لیے. کسی کو بھیجا گیا کہ آپ کو عدالت میں حاضر ہونا ہے, نہیں آئے تو پھر ان کو کیسے لایا جائے گا, ٹھوکرے مرواتے ہوئے, پولیس آئے گی ان کو گھر سے پکڑتے ہوئے. پھر کہا جائے گا کہ بتاؤ کون ہے مرتبے والا اور کون ہے اچھے ساتھیوں والا. مومن اپنی قبر سے منہ اٹھا کر دیکھے گا کہ اس کے سامنے ایک حسین خوبصورت شخص پاکیزہ پوشاک پہنے خوشبو سے مہکتا چمکتا چہرہ لیے کھڑا ہے. پوچھے گا تم کون ہو, وہ کہے گا آپ نے پہچانا نہیں, میں تو آپ کے نیک اعمال کا مجسمہ ہوں, آپ کے عمل نورانی حسین اور مہکتے ہوئے تھے, آئیے اب میں آپ کو لے کر اپنے کندھوں پر چڑھا کر باعزت و اکرام محشر میں لے چلوں گا, کیونکہ دنیا کی زندگی میں آپ پر سوار رہا ہوں. واضح ہوا, یہ ہے وفد کی صورت کیسے, کہ دنیا میں آپ کے کندھوں پہ تھا, اب آپ میرے اوپر بیٹھیے. تو ایک صورت تو یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال پر سوار کیا جائے گا. بس مومن اللہ کے پاس سواری پر سوار جائے گا. اس کی سواری کے لیے نورانی اونٹ بھی مہیا ہوں گے. نورانی کون سے ہوتے ہیں, لائٹ والے, کرسٹل کے چمکتے ہوئے. یہ سب ہنسی خوشی آبرو اور عزت کے ساتھ جنت میں جائیں گے. حضرت علی فرماتے ہیں وفد کا تو یہ دستور ہی نہیں کہ وہ پیدل آئے, مطلب یہ کہ مومن پیدل نہیں آئیں گے بلکہ سواریوں پہ آئیں گے. یہ متقی ایسی نورانی اونٹنیوں پر سوار ہوں گے کہ مخلوق کی نگاہوں میں ان سے بہتر کوئی سواری کبھی نہیں آئی. ان کے پالان سونے کے ہوں گے, انہی سواریوں پر جائیں گے اور ان کی نکیلیں زبرجد کی ہوں گی. یہ ایک روایت ہے. ابن ابی حاتم میں آتا ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, میں نے شاید کی تلاوت کی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وفد تو سواری پر ہی سوار آیا کرتا ہے. آپ نے فرمایا اس قسم اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, یہ پارسا یعنی نیک لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور اسی وقت سفید رنگ نورانی پروں والی اونٹنیاں اپنی سواری کے لیے موجود پائیں گے, جن پر سونے کے پالان ہوں گے. ڈولیاں ہوتی تھی نا پہلے دور میں دلہن کو بٹھانے کے لیے, وہی जिनके पैरों से नूर बुलंद हो रहा होगा, जो एक एक कदम इतनी दूर रखेंगे जहां तक निगाह काम करे। इन पर सवार होकर एक जन्नती दरख्त के पास पहुंचेंगे, जहां से दो नहरें जारी देखेंगे, एक का पानी पिएंगे जिससे इनके दिलों के मैल दूर हो जाएंगे, दूसरी में गुसल करेंगे जिससे इनके जिस्म नौरानी हो जाएंगे और बाल जम जाएंगे, यानी हेयर स्टाइल बन जाएगा। इसके बाद ना कभी इनके बाल उलझेंगे, ना इनके जिस्म मैले होंगे, और इनके चेहरे चमक उठेंगे और ये जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेंगे। सुर्ख याकूत का हलका सोने के दरवाजे से सुर्ख याकूत का हलका सोने के दरवाजे पर होगा, यानी जन्नत का दरवाजा सोने का होगा और उसका जो हैंडल है वो याकूत का होगा। आप पता है याकूत क्या होता है? सुर्ख पत्थर जो गोल्ड में लगता है, रूबी, जिसे ये खटखटाएंगे। निहायत सुरीली आवाज इससे निकलेगी और हूरों को मालूम हो जाएगा कि इनके खामंद आए हैं। हाजिने जन्नत आएंगे और दरवाजे खोलेंगे। जन्नती इनके नौरानी जिस्म और शगुफ्ता चेहरों को देखकर सजदे में गिर पड़ना चाहेंगे, लेकिन वो फौरन कह उठेगा कि मैं तो आपका ताबे हूँ, आपका हुक्म बरदार हूँ, आप ये इसके साथ चलेंगे। इसके आगे भी कुछ और रिवायतें, कुछ और बात है जो बस यही सोच लें कि जिन्होंने दुनिया में मेहनत की उनके लिए फिर अल्लाह ताला ने क्या कुछ तैयार किया हुआ है। अगर दुनिया में थोड़ी सी खटपट हो भी जाए तो क्या बड़ी बात है। अल्लाह अकबर। थोड़ा सा ऐसा स्किप करती हूँ, बस मुझे थोड़ा सा मुनासिब नहीं लग रहा था सुनाना, लेकिन उससे आगे जाके थोड़ी सी रिवायत में और भी लफ्ज़ है। ये अंदर दाखिल होंगे, देखेंगे कि 100-100 गज बुलंद वाला खाने हैं, लूलू और मोतियों पर जर्द सुर्ख सब्ज रंग की दीवारें सोने की हैं। हर दीवार एक दूसरे की हमशक्ल है, यानी हर वो चीज कह लेंगे जो वहां मौजूद है। सब्ज रंग के तख्त हैं और उस पर उनकी बीवियां और उनका हुस्न झलक रहा है। साफ शफाफ पानी की, खालिस दूध की जो थनों से नहीं निकला जानवरों के, बेहतरीन खुश जायका बेजरर शराब तहूर की जिसे किसी इंसान ने नहीं निचोड़ा, उम्दा खालिस शहद जो मक्खियों के पेट से नहीं निकला, नहरें वैसे ही होंगी, फलदार मेवों से लदे हुए झूम रहे होंगे, चाहे खड़े खड़े मेवे तोड़ लें चाहे बैठे बैठे, सब्ज और सफेद परिंदे उड़ रहे होंगे, जिसका गोश्त खाने को जी चाहा वो खुद बहुत हाजिर हो गया, जहां का गोश्त खाना चाहा खा लिया, फिर वो कुदरते इलाही से जिंदा चला गया। चारों तरफ से फरिश्ते आकर सलाम कर रहे होंगे और बशारते सुना रहे होंगे कि तुम पर सलामती हो। यही है वो जन्नत जिसकी तुम खुशखबरियां दिए जाते रहे और आज इसके मालिक बना दिए गए। ये है बदला तुम्हारे नेक अमाल का जो तुम दुनिया में कर रहे थे। और जो जन्नत की औरतें और हूरे उनके बारे में थे कि अगर उनका एक बाल इस जमीन पर जाहिर कर दिया जाए तो उसके आगे रोशनी सूरज की इमारत पड़ जाए। तो आप देख लीजिए कि फिर अल्लाह ने तो क्या इंतजाम किए। आज हम क्या किसी बरात का प्रोटोकॉल करेंगे और क्या किसी मेहमान को इस तरह से वेलकम कहेंगे जैसे अल्लाह सुभाना तला करना करेगा उसकी दावत को कबूल कर ले, वरना इसके बरक्स इंजाम दूसरा भी सामने ही है। ऊंधे मुंह अल्लाह तला गिराएगा और इस तरह से अल्लाह तला को लेकर आएगा। रिवायत में आता है कि ठीक इसके बरक्स गुनाहगार लोग ऊंधे मुंह जंजीरियों में जकड़े हुए जानवरों की तरह धक्के देकर जहन्नम की तरफ जमा किए जाएंगे। इस वक्त प्यास के मारे इनकी हालत बुरी हो रही होगी। कोई इनकी सिफारिश करने वाला और इनके हक में एक भला लफ्ज निकालने वाला ना होगा, चाहे सारी जिंदगी लोगों को खुशी करते गए। मोमिन तो एक दूसरे की शिफात करेंगे लेकिन ये बदनसीब इससे महरूम रहेंगे। ये खुद कहेंगे कि फमा लना मिन शाफीन, हमारा तो कोई सिफारशी नहीं, कोई सच्चा दोस्त नहीं, हाँ मगर जिनसे अल्लाह को अहद ले ले। इब्ने मसूद फरमाते हैं कि तौहीद वालों से अल्लाह ने वादा हासिल कर लिया, क्यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएगा कि जिससे मेरा अहद है वो खड़ा हो जाए। लोगों ने कहा हजरत हमें भी वो बता दीजिए। تو آپ نے فرمایا کہ یوں کہو کہ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت فإنی آہد الیک فی ہذہ الحیات الدنیا انک ان تکلنی لا عملی یقربنی من شر ویباعدنی من الخیر وانی لا آسک الا برحمتک فجلی اندک عہدا تودیہ الی یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. ابن ابی حاتم کی روایت ہے, بڑی خوبصورت دعا ہے, مجھے نہیں پتا کہ آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں عربی سے, کہ اللہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے, غیب اور حاضر کو جاننے والے, میں تجھ سے اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ اس دنیا کی زندگی میں, یعنی کہ اس دنیا کی زندگی میں بھی تیری بات مانوں گا, اور کیا تو مجھے میرے اس عمل کے حوالے کر دے گا کہ جو مجھے شر کی طرف لے جائے اور مجھے خیر سے دور کر دے, تو میں تو نہیں بچوں گا. یعنی اگر اللہ دنیا میں مجھے تو نے میرے گناہوں کے سپرد کر دیا, نیکیوں میں دوری ڈال دی, تو میں تو کل نہیں بچوں گا. ہاں کل اگر بچوں گا تو تیری رحمت کے ساتھ, تو اللہ تو کیا میری مدد کرنا. یعنی خلاصہ بتا رہی ہوں, تو بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پہ یقین آ جائے تو ہمارا عمل تیز ہو جائے. اصل بات یہ ہے, یہ ساری باتیں شوق اور رغبت کے لیے ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں وہ جذبے ابھار دے کہ جو ہمارے سست قدموں کو تیز کر دے, اور اب چلنے کی بجائے دوڑنے, اور دوڑنے کی جگہ پہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف اس طرح سے جانے والے بن جائیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر ہم اس خوشی کو پا سکیں جس کا تذکرہ سورۃ طہٰ میں حضرت موسیٰ کے ساتھ ہے. چلیے سورۃ طہٰ کو دیکھتے ہیں, ایک اور خوبصورت سورت ہے ہمارے سامنے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کا حق ادا ہو سکے. کو بہت ضروری ہے تو کر لیں. نہیں کرنا چاہیے. اچھا سوال ہے آپ کا کہ اللہ تعالیٰ نے تو سورۃ مریم میں کہا کہ جو اللہ کا بیٹا قرار دے اس بوجھ سے شاید آسمان گر جائیں یا زمین پٹے, تو کیا ہمیں لوگوں کو ہیپی کرسمس کہنا چاہیے؟ یہ سوال ہے نا. بالکل بھی نہیں کہنا چاہیے, نہ وہ کرسمس ہے نہ وہ ہیپی ہے نہ وہ حضرت عیسیٰ کی پلادت ہے. تو ایسی ساری چیزیں عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں. انشاءاللہ اب آپ آگے جا کے اور چیزیں کو سمجھتے جائیں گے تو یہ باتیں معمولی نہیں لگیں گی, بعض دفعہ ہم ان چیزوں کو بہت معمولی سمجھتے ہیں. تو شروع کریں گے سورۃ طہٰ. آیات پہ جانے سے پہلے تھوڑا سا سورۃ کا شان نزول اور کہاں نازل ہوئی, کیا ہوئی, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آیات پہ جائیں گے. سورۃ طہٰ سورۃ مریم ہی کے قریب کے دور میں نازل ہوئی, ہجرت حبشہ کے زمانے یا اس کے بعد نازل ہوئی. لیکن اس کے بارے میں ایک بات کنفرم ہے, اور وہ کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام سے پہلے یہ نازل ہو چکی تھی, اور عمر فاروق کا قبول اسلام, اس کے بارے میں آج آپ اس کو سن کے خوش ہوں گے کہ سورۃ طہٰ ہی کی آیتیں تھیں جن کو سن کر عمر کے دل کے اندر جو ایمان تھا وہ زبان پر آ گیا. بہت ہی خوبصورت واقعات ملتے ہیں ان کے قبول اسلام کے بارے میں, کہ اللہ کے نبی کے قتل کی نیت سے نکلے, راستے میں ایک شخص نے ان سے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو, تمہاری تو اپنی بہن اور بہنوئی نئے دین میں داخل ہو چکے ہیں. تو حضرت عمر نے کہا اچھا چلو پہلے ان سے نبٹا ہوں. سیدھے بہن کے گھر پہنچے, ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور ان کے بہنوئی سعید بن زید. چلیے سعید بن زید کے نام کے ساتھ کوئی لفظ آیا آپ کے ذہن میں؟ اشرا مبشرہ. یہ ان 10 صحابہ میں سے ہیں کہ جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری تھی. یہ دونوں بیٹھے تھے, ان کے پاس خباب بن ارد بھی موجود تھے, ایک صحیفے کی تعلیم حاصل کر رہے تھے. یعنی اس وقت قرآن پاک اس طرح تو نہیں تھا جیسے آج ہمارے پاس ہے, تو ایک کاغذ کے اوپر لکھی بھی قرآن کی آیتیں تھیں, اس سے تعلیم لے رہے تھے. حضرت عمر کے آتے ہی ان کی بہن نے وہ صحیفہ چھپا دیا, لیکن حضرت عمر باہر سے آواز سن چکے تھے. کہنے لگے کیا پڑھ رہی تھی؟ کچھ پوچھ گچھ کی. جب بہن نے تھوڑی سی بات نہ مانی تو بہنوئی پر بل پڑے, ان کو مارنا شروع کر دیا. اور خباب بن ارد تو حضرت عمر کے آنے کی خبر سن کے اندر چھپ گئے تھے, کیونکہ عمر سے سب ڈرتے تھے, ان کو پتا تھا کہ ان کے اندر طاقت بہت ہے. شوہر کو چھڑانے میں بہن کو بھی چوٹ لگی, اس کے سر میں چوٹ لگی. خیر بہن کے سر کا خون دیکھ کر عمر کے دل کے اندر نرمی پیدا ہوئی. کہا دکھاؤ کیا پڑھ رہی تھی؟ کہا ابھی تو نہیں بتاؤں گی. کیوں؟ کہا کہ تم تو اس کو پھاڑ دو گے. کہا اچھا وعدہ کرتا ہوں کہ میں نہیں پڑھوں تو پھاڑوں گا. اور اپنے اس دور کے جو بت تھے ان کے لات منات ان کی قسم کھا لی کہ میں ان کی قسم کھاتا ہوں کہ میں تمہارے اس صفحے کو پھاڑوں گا نہیں. کہا اچھا ایسے تو نہیں دوں گی, تم تو نجس ہو, پہلے غسل کر کے آؤ. کہا اچھا, پھر غسل کیا. جب غسل کر کے آئے تو پھر بہن نے وہ نسخہ جب دکھایا, اتنے میں جب ذرا دل نرم دیکھا تو خباب بن عرض بھی باہر آ گئے. پھر سب نے مل کر حضرت عمر سے تھوڑی سی بات کی اور انہوں نے بتا دیا کہ ہم تو خود مسلمان ہو گئے. کہا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ایسا کرتے ہیں, کھا کے چلو, مجھے لے چلو ادھر جس کا یہ کلام ہے اور جو تمہیں یہ باتیں کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ خباب بن عرض نے جب یہ ساری باتیں سنی تو باہر آ گئے اور کہا کہ بخدا مجھے توقع ہے کہ تم سے اپنے نبی کی دعوت پھیلانے میں اللہ بڑی خدمت لے گا. کل ہی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ سنا کہ خدایا ابو الحکم یعنی ابو جہل یا عمر بن خطاب دونوں میں سے کسی کو اسلام کا حامی بنا دے. بس ہے عمر, اللہ کی طرف چلو. اس فکرے سے تو بس کہتا ہے کہ عمر کا دل ہی پگھل گیا اور اس طرح سے ننگی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے عمر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں. جب صحابہ نے ان کو آتا دیکھا اور عمر اور پھر عمر کے ہاتھ میں تلوار, یہ تو وہی بات ہے کہ سونے پہ سہاگا, تو لوگ ڈر گئے. لیکن اللہ کے نبی نے کا فکر نہیں کرو, اور اس کے بعد پھر حضرت عمر نے اسلام قبول کیا. اس واقعے کو ہم جتنی بھی دفعہ سنیں اتنی ہی دفعہ یہ نیا لگتا ہے. لیکن اس ایک واقعے سے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے. پہلی بات تو اس سے یہ ملتی ہے کہ بعض دفعہ انسان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کی طلب کیا ہے. بظاہر عمر اسلام دشمنی میں بہن کے گھر جاتے دیکھے, لیکن اصل میں ان کے اندر اب وہ ہدایت کی مچل تھی. دوسری بات اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ کبھی بھی کسی کی ہدایت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. کس چیز نے عمر کو بدلا؟ قرآن کی آیتوں نے. تو ہمارا اس پہ عمل کیا کہ ہر انسان کو قرآن کی دعوت دے. خوشی سے نہ بھی سنے نا تو تھوڑا سا اصرار کر لیں, لاڈ کر لیں, پیار کر لیں, کیونکہ عادت بنتے بنتی ہے. جیسے بچہ پہلے شروع میں اسکول نہیں جاتا یا بیمار دوائی نہیں کھاتا, لیکن جب ایسا ایسا دیتے ہیں کا فائدہ حاصل ہوتا ہے تو پھر وہ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے. تو محروم نہ کریں کسی کو. پھر اگلی چیز اس سے پتہ چلتی ہے کہ کسی کی ظاہری عادات اور حال خلیے سے متاثر ہو کر یا اس کے اندر کوئی نیگیٹو چیزیں دیکھ کر یہ کبھی نہ سوچیں کہ یہ دین پہ نہیں آئے گا. اگر عمر دین پہ آ سکتے ہیں نا تو باقی سارے بھی آ سکتے ہیں. پھر دوسری بات اس سے ایک اور بات اس سے پتہ چلتی ہے کہ بعض دفعہ ہم اپنا رجحان بھی خود نہیں پہچان پاتے. اس وقت تک عمر کو پتا بھی نہیں تھا کہ ہم کیا کریں گے. روایت میں آتا ہے کہ اس واقعے سے پہلے بھی چپکے چپکے کعبہ کے پردے کے پیچھے چھپ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنتے تھے, لیکن تعصب اور خاندان کی حمایت اور وہی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ برادریزم, اس کی وجہ سے یہ نہیں جانتے. آپ دیکھیے کہ آپ کہتے ہیں فلاں کو تو طلب ہی نہیں ہے, وہ نہیں آئے گا, اس نے نہیں سننا, وہ نہیں پڑھے گا. آپ کو کیا پتا؟ بعض دفعہ لوگ اپنی دنیا میں اتنے مگن ہوتے ہیں, کہ ان کو ہدایت کی پیاس ہی نہیں یاد رہتی. مثلاً آپ دیکھیے کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص بہت مصروف ہے, آپ خود اپنے اوپر دیکھ لیں, بہت مصروف ہے, کام یہ کر لوں وہ کر لوں, اتنے میں کوئی کہتا ہے پانی پینا ہے, آپ کہتے ہیں ٹائم نہیں. لیکن جب کوئی لا کے گلاس ٹھنڈا آپ کو دے تو آپ دیکھتے ہیں آپ پورا گلاس پی جاتے ہیں. کہتے ہیں شکریہ, مجھے تو ہوش ہی نہیں تھی. اس کو پیاس لگی ہوئی تھی لیکن اس کو فرصت ہی نہیں تھی کہ وہ پانی نکالے پھر اس سے پیئے. آپ نے آفر کیا, اس نے بسم اللہ کر کے لیا. اسی طرح بہت سارے لوگوں کو ہدایت کے پانی کی طلب ہے, اندر مرجھائے پڑے ہیں, ڈی ہائیڈریٹ ہوئے ہیں, لیکن بس وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کیسے ان کے ساتھ اپنا معاملہ کریں اور درست کریں اس کو. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ حضرت عمر کی بہن کے اوپر حضرت عمر کا کی بہن کا جو کردار ہے, اس سے آپ کو ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ بہنیں اپنے بھائیوں کی ہدایت میں بہت گہرا رول ادا کر سکتی ہیں. اس سورت کے اندر ابھی تو ہم عمر کی بہن کا ذریعہ پڑھ رہے ہیں, سورت کے اندر عمر کی بہن حضرت موسیٰ کی بہن کا ذکر آئے گا. تو آپ اور میں اپنے بھائیوں کو نہ بھولیں. بعض دفعہ ہم اپنے بیوی بچوں شوہر اور سسرال کے جھکیڑوں میں اتنے پڑ جاتے ہیں کہ ہمیں اپنے بھائیوں کی زیادہ ہوش نہیں رہتی نہ بہنوں کی, کیونکہ دور ہوتے ہیں. کبھی کبھی ہم ملتے ہیں اور کہتے ہیں اب کیا اتنے تھوڑے دن کے لیے آئے ہیں تو اب ان کو اس پہ بھی کوئی دین کی بات کریں. لیکن جو خون کے اندر کشش ہوتی ہے نا وہ ضروری ہے, اور اس سے کشش پیدا ہوتی ہے. شادی سے پہلے بہن بھائی جتنا مرضی لڑے, شادی آخری دن ہوتا ہے جس دن لڑتے ہیں, اس کے بعد پھر محبت ہو ہی جاتی ہے. تو اس سے عورت کا کردار بھی نظر آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا پیالہ بھی انسانیت کو عورت سے پلوایا ہے. جیسے تخلیق کا مادہ عورت میں ہے نا, آپ مانے نہ مانے, جو عورت کی بات میں نرمی, گداز اور جذبات ہوتے ہیں نا, وہ مرد کی نہیں ہوتے. آپ مرد دیکھیں, یا تو بالکل یہ سیدھی سپاٹ بات کریں گے, اسٹریٹ فارورڈ بات کریں گے, جوش میں آئیں گے تو اتنی اونچی بولیں گے کہ سننے لگے گا بند کر دو بند کر دو, یہ کس بات پہ غصہ آ رہا ہے. لیکن ماں, بہن, بیٹی, عورت, بیوی, جس رنگ میں بھی ہے نا, آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لفظوں کا گداز آپ کے مردوں کو انشاءاللہ دین پہ لے کر آئے گا. علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے نا, عربی فارسی کا, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عورت اٹھ قرآن پڑھ, کہ تیرے قرآن پڑھنے نے عمر کی دل کی حالت کو دگردوں کر دیا تھا. تو آج بھی ہو سکتا ہے کتنے ہمارے رشتہ دار ہیں جو منتظر ہیں ہمارے قرآن پڑھ کے سنانے کو. جب سے عورت بیچاری خود قرآن سے اور مدرسے سے اور علم سے دور ہوئی, تو انسانیت بھی ایسے ہی دور ہو گئی. ایک شعر علامہ اقبال کا, کہ بیگانہ رہے گر مدرسہ زن, ہے عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت. کہتے کہ اگر عورت جو ہے نا, وہ اگر مدرسے سے یا علم سے یا دین سے دور ہوتی ہے نا, اور دنیا کی چیزوں میں کھو جاتی ہے, تو پھر علم کے جوہر پیدا نہیں ہوتے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے. دین کا علم تیرے سینے میں جو اے خوش رو نہیں, یعنی عورت اگر تیرے سینے میں دین کا علم نہیں ہے, تو تیرا ظاہری حسن, نزاکت, یہ سب بیکار ہے. اللہ نے ہر طرح سے یہ ساری چیزیں دکھا دی. ایک اور شعر بھی ہے بڑا خوبصورت, ہے تیری تعلیم میں مضمر تیرا حسن و جمال, ہے تیری تعلیم سے وابستہ میرا جے کمال. یہ تو میں اب سب بچیوں کو کہوں گی, آپ سبھی بچے ہی ہیں دین کے ناطے سے, لیکن آپ کتنی ہی حسین و جمیل کیوں نہ بن جائیں, سجیں, سبرے, کپڑے پہنے, کھائیں پیئیں, جب تک آپ کے دل میں علم کی اور تعلیم کی محبت نہیں ہوگی, آپ کو زندگی میں کمال نہیں ملے گا. تو حسن یہ پیدا کرنا ہے کہ ہمارے دل میں علم اور دین کی محبت پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے انسان عورتوں کو دیا. تو پھر آج ہم دیکھیں گے کہ سورت طہٰ پڑھ کے اگر عمر کے دل کی حالت بدلی, تو ہماری بھی بدلتی ہے کہ نہیں. اس سورت کے بارے میں تو ایک روایت زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے, لیکن آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کرنے کے کئی سال پہلے فرشتوں کے سامنے یہ سورت ہے, کہ اللہ کیا زبانیں ہوں گی جو اس سورت کو پڑھیں گی, اور کیا دل ہوں گے جو اس سورت کو حفظ کریں گے, یاد کریں گے, کہ پر نہ بھی جائیں لیکن ہمارا دل اب اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ قرآن حقیقت میں مردہ دلوں کی غذا ہے. بس اس صورت میں ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی لائف ہسٹری کا کافی حصہ, جو ان کے بچپن سے لے کر نبوت ملنے تک کے, وہ دکھے گا. پچھلی صورت میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خوبصورت معاملہ دکھایا تھا قیامت کے دن. یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک رول ماڈل کی صورت میں ہمیں نظر آئیں گے. شروع کرتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو حروف مقطعات ہیں. بعض لوگوں نے ان ناموں کو زبردستی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کہہ دیے, جیسے سورہ یاسین میں بھی لوگ کہتے ہیں یا سید. تو میں تو اس پہ ہمیشہ ایک ہی بات کہتی ہوں کہ واللہ اعلم بمرادہ, ان کے معنی اللہ جانتا ہے, میں رب نہیں جانتے. اس لیے اس پہ آپ جتنا بھی وقت لگا لیں, اینڈ پہ جب یہی بات کہنی ہے کہ جب ہمیں اللہ نے نہیں بتایا, نبی کو نہیں پتا, تو پھر ہم کیوں کریں, تو اس پہ نہ جائیں. ہاں, اگلی بات پہ جائیں گے. ما انزلنا علیک القرآن لتشقی, ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جاؤ. ہاں, کیا ہے یہ؟ الا تذکرۃ لمن یخشا, یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے. ڈرنے والوں کو یہ کتاب فائدہ دیتی ہے, باقیوں کو نہیں. ان دو آیتوں میں دو لفظ ہیں. پہلا لفظ ہے لتشقی, شقی سے. شقی کا لفظ عربی زبان میں دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. شقی کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ بدبخت ہونا, جس کو اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا شقاوت, بدبختی, بد نصیبی. اور اس کا دوسرا معنی ہوتا ہے تھکن, تھکاوٹ, ٹو بی ٹائرڈ. یہ دونوں معنی اگر ہم اس میں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطے سے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ تھکتے ہی رہو. کیا یہ مرر آپ کے لیے کہ ہفتے میں چار دن چار چار گھنٹے کے لیے نہ جاؤ، یہ تو تم بہت تھک جاتی ہو؟ نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ نبوت کے بالکل آغاز میں جب نئی نئی وحی ملنی شروع ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند نہ ہونے کے برابر ہو گئی تھی، دن رات ہر وقت اسی جوش میں اسی شوق میں رہتے، فکر بھی تھی پریشانی بھی تھی اور نیا نیا وحی کا بوجھ تھا، کیونکہ چھوٹی چیز نہیں ہے، لانزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشیا متصدیا من خشیۃ اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اس کلام کو ہم کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ بھی کانپنے لگتا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تو ایک چھوٹا سا برتن تھا، تو آپ پریشان رہتے تھے جس سے آپ کی صحت خراب ہونے کا ڈر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا فکر نہیں کرے، ٹیک اٹ ایزی، مان سلنا علیک القرآن علی تشکا، اور اگر اسی کو آج بھی دیکھیں نا تو ہم سب کے اوپر بھی آتا ہے، جب بھی آپ نیا نیا کوئی کورس شروع کرتے ہیں، آپ تو کبھی ایک دفعہ کریں گے نا، لیکن ہمارے پاس تو چونکہ کورسز شروع ہوتے ہیں تو اسٹوڈینٹس کے فیڈ بیک آتے ہیں، گھبرائے ہوئے پریشان، پہلا ویک تو بس ہم تسلیاں دیتے گزار دیتے ہیں، دیکھنا کچھ نہیں ہوگا، دو تین ویک کے بعد لگتا ہے کلاسوں میں مسئلے کوئی نہیں رہا، جب بھی کوئی نیا کورس شروع کرانا ہوتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں بس اب دیکھنا جو کمپلینٹس آئیں گی، یہ نہیں ہو رہا، ترجمہ نہیں یاد ہو رہا، اور پڑھنا نہیں آ رہا، اور گروپنگ بڑی مشکل ہے، آپ تیز بڑی بولتی ہیں، ترجمہ لکھ نہیں سکتے، نوٹس آپ کے ساتھ لکھتے نہیں، ہم کہتے ہیں اوکے، وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو عادت ہو جائے گی، اور دو تین ویک کے وہ کہتے ہیں نہیں اب آپ کافی آہستہ بولتی ہیں، نہیں آہستہ نہیں بولتی، اب آپ تیز لکھنا شروع ہو گئے، وہ کہتے ہیں نا ایک شخص تھا تو وہ بہت ہی غریب تھا، تو ایسے کسی سے کہا کہ آخر میری یہ غربت کب ختم ہوگی، اس نے کہا دو سال بعد، کہا اچھا پھر میں امیر ہو جاؤں گا، کہا نہیں پھر تمہیں غربت کی عادت ہو جائے گی، تو قرآن حقیقت میں دلوں کی ٹھنڈک ہے، کبھی اپنے اس قرآن کے بارے میں کوئی نیگیٹو جملہ نہ بولے، اللہ کہتے ہیں مان کر نہ علی کل قرآن علی تشکا، کیا کبھی آپ نے مردوں کو دیکھا کاروبار بھی کر رہے ہیں دن رات کما کے ڈالرز بھی لا رہے ہیں اور رات کو آ کے کہ تھک گیا اس کاروبار نے میری جان لے لی، نہیں، آپ دیکھتے ہیں مردوں کا تو چہروں سے پتا چل جاتا ہے کہ ان کا کاروبار کیسا چل رہا ہے، جتنا زیادہ چلتا ہے اتنا اور کام کرتے ہیں، راتوں کو بھی نہیں آتے، دوپہر کا کھانا بھی جو ہوتا ہے وہ بھی ساتھ دیا ہوا، سارا دن کا واپس آتا ہے، ٹائم ہی نہیں ملا، اور چہرے پہ خوشی بہت ہے، اور جس دن آئے تھکے ہوئے اور سر میں درد ہے چائے بنا دو مجھے، تو سمجھ لیں کہ آج ان کا کوئی گاہک نہیں آیا یا کوئی نقصان ہو گیا، تو ایک اچھے تاجر کو جتنا نفع نظر آتا ہے نا وہ اتنا خوشی سے کام کرتا ہے، تو قرآن کی طرف جاتے ہوئے کرنا کیا ہے، آپ دیکھیے کہ یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس میں انسانیت کی اصلاح مقصود ہے، پچھلے باروں میں ہم پڑھ چکے سورۃ کہف میں اللہ کے نبی کے بارے میں کہ اللہ کا باقی نفس کا آثاری ہے، کہ آپ اپنے آپ کو ہلکان کر لیں گے ان کے غم میں کہ یہ اپنے آپ کو ٹھیک کیوں نہیں کرتے، حقیقت ہے کہ ایک سچے دائی دین کے دل میں دوسروں کے لیے تڑپ ہوتی ہے اور وہ اس حسرت کا شکار ہوتا ہے کہ لوگوں کو کسی بھی طرح سے یہ ساری باتیں سمجھ آ جائیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ وہ توجہ نہیں دے رہے جو دینی چاہیے، دیکھیے یہ بالکل ایسے ہے کہ مثال میں دیتی ہوں کہ جیسے آپ دیکھیں کہ میرے پاس یہ کھجور رکھی ہو، اب یہ کھجور میں نے تو کھائی اور مجھے تو مزہ آ رہا ہے، آپ نے کبھی چکھی نہیں، تو میرا تھوڑی تھوڑی دیر بعد دل کیا چاہے گا، آپ چکھیں تو صحیح، آپ کہتے ہیں میں نہیں کھاتی، پتہ نہیں کیا کالے رنگ کی سوکھی بھی، نہیں نہیں میں نہیں کھاؤں گی، میں کھاؤں گی بھی نا، ساتھ ساتھ کھاتے کھاتے میرے دل میں بار بار تڑپ آئے گی، تھوڑی تو چکھ لیں، چلے مت بچوں پہ دیکھ لیں، چلے ہمیں ایک دوسرے پہ دام بھی تیار آئے، بچوں پہ اور میاں پہ اور بہن بھائیوں پہ آتا ہے نا، قرآن کی طرف آنے والے کے اندر ایک اتنی مٹھاس کے بعد چک کے تو دیکھ لو، دیکھ کے تو دیکھ لو، لیکن آپ دیکھیں گے ایک بات کہ جس طرح بھوک نہ لگی ہو تو اس کو چاہے آپ اس کی پسند کھانا کیوں نہ پیش کریں، ایک سے دو بار کہیں گے نا تو چڑ چڑھنے لگتی ہے، اسی طرح جب ہم لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، قرآن کی طرف بلاتے ہیں تو چڑھتے ہیں، تو چڑھنا نہیں ہے، حکم نہیں دینا پڑھو آؤ سنو جاؤ کہیں، نہیں، مزہ بہت آ رہا ہے، ٹیسٹی بہت ہے، اب میں آپ سے کہوں کھاؤ 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 تو آپ کو سب کے لگے گا پتہ نہیں کیوں کہہ رہی ہیں، کوئی گڑبڑی نہ ہو، اور اگر میں کھاؤں اور کہوں کیا مزے کی کھجور ہے، پھر تھوڑی دیر بعد کہوں کیا کیا ٹیسٹی ہے، کتنی نرم ہے، تو جب میں یہ باتیں کروں گی تو کیا ہوگا، پھر آپ کا بھی تھوڑی دیر بعد دل کرے گا لاؤ پھر میں چکھ ہی لیتی ہوں، تو اپنی مٹھاس بتائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو بہت بڑی ذمہ داری تھی، آپ نے تو وہ نبوت کی ذمہ داری کندھوں پہ لی ہوئی تھی کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ مزمل میں کہا کہ ان سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم تو آپ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈال رہے ہیں، آپ کو تو اللہ نے انسانیت تک پیغام دینا، میں اور آپ کہاں تک مکلفن جہاں تک ہماری ریچ ہے, جس علاقے میں رہتے ہیں, کدھر, تو میری آپ کی ذمہ داری نہیں. اللہ کے نبی کی ذمہ داری کیا تھی؟ للعالمین, سارے جہانوں تک میسج دینا. تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے ساتھ جب اقرأ باسم ربی کا تھا نا, تو پہلے تو اقربین کی آیت نازل ہو گئی, تو پھر آپ کی گھبراہٹیں بڑھ گئی, کبھی صبح کو, کبھی رات کو, کبھی ایسے کہیں کچھ, تو اللہ تعالیٰ کو پھر یہ کہنا پڑا کہ ریلیکس, ما انزلنا علیک القرآن لتشقی, حالات نرمی رکھیں, پریشان نہ ہو, آپ ناکام نہیں ہوں گے. پھر ایک دوسری بھی وجہ یہ تھی کہ آپ کو دکھ کیا رہا تھا. اب یہ دوسرا معنی, پہلا میں نے کیا کیا, تھکے نہ, تھکاوٹ نہ محسوس کریں, آہستہ آہستہ لیں. دوسرا معنی کیا تھا, بدبختی, جو معروف ہے. اس کے بارے میں ایک تو وجہ اس کی ہے کہ مکہ والوں نے یہ بات معروف کر دی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں, تو ان کی پھٹکار ان پہ پڑے گی. مکہ میں کبھی کہت پڑتا, کوئی بیماری آتی, کوئی کسی قسم کا افرادی یا اجتماع نا, تو وہ تم سے ناراض ہو گیا. تو دل میں یہ خیال آنے لگتا ہے کہ مجھ سے ناراض نہ ہو کہ میں بدبخت تو نہیں, امین آپ بولیں گے نہیں, ٹھیک ہے. اب ہوا کیا کہ یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ آپ بدبخت نہیں, اور اسی بدبختی کے اندر ایک تیسری بات نوٹ کر لیجئے کہ دعوت پھیلتی بھی نہیں دکھ رہی تھی. جتنی ایفرٹس, جتنی کوششیں اور جتنی سکلز لگ رہی تھیں, ریزلٹس اتنے نہیں تھے. تو خوف کیا تھا کہ کہیں یہ مشن ادھورا نہ رہ جائے؟ تو کہا نہیں, ما انزلنا علیک القرآن لتشقی, ہم نے یہ قرآن آپ کے ساتھ اس طرح نہیں کیا کہ آپ اس کے لیے پریشان ہو. وقت کے ساتھ ساتھ یہ پودا جڑ پکڑے گا, یہ مہندی گھسے گی تو رنگ لائے گی. اور یہ چیز آپ تو محسوس کریں نہ کریں, ابھی آپ تو خود اپنے سمجھیے کہ ابتدائی سفر میں ہے نا, جتنا آپ آگے جائیں گے آپ کو یہ بات اتنی زیادہ سمجھ آئے گی. جب دنیا میں ہمیں اپنی کوششوں کے پھل بہت کھلے کھلے دکھتے ہیں نا, تو بعض دفعہ پھر پختگی بھی نہیں آتی ساتھیوں میں. وہ کہتے ہیں بس جدھر جاتے ہیں لوگوں کا ڈھیر ہو جاتا ہے, بھیڑ جمع ہو جاتی ہے. اب ہوتا کہ کوالٹی کمزور ہوتی ہے, اور جدھر جائیں پتا چلا 100 آئیں گے, پتا چلا 10 آئے, 20 آئے, تو کہتے ہیں ہائے پتہ نہیں. نہیں, وہ بہتر ہے 10 اور 20 کے سامنے آپ غلطیاں کر کے ٹھیک ہو جائیں, ورنہ 100 کے بیچ میں کریں گے تو آپ کچے رہیں گے. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت بھی ہوتی ہے کہ شروع شروع میں دین کا پودا اوپر بڑھنے کی بجائے نیچے بڑھتا ہے. فطرت کا اصول دیکھیں, بیج ڈالیں گے نا تو ایک دم ہم سوچتے ہیں اوپر درخت نکلا ہے, ہم تو یہ سوچیں گے نا, بیج پہلے نیچے جاتا ہے, جڑیں جاتی ہیں, ایمان پکتا ہے, اللہ پہ توکل, پھر روتا ہے انسان, پھر کیا کچھ کرتا ہے. جب دعوت دینے والے کا اپنا دل پکڑا جاتا ہے نا, جب وہ سمجھتا ہے کہ اب کوئی ہو نہ میں کہلاؤں, پھر ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقیم, وہ کہتا پھر میں تو کھڑا ہوں رب, تو پھر آہستہ آہستہ وہ کہتے ہیں نا کہ برگوبر آنے کو ہے, پیوستہ رکھ شجر سے امیدیں بہار رکھ. یہ ایک دن کا کام نہیں ہے, دین کا کام لانگ لائف کام ہے. میں اکثر یہ جملہ بولتی ہوں, آج پھر بول دیتی ہوں کہ دین کا کام اسے ہمیشہ ملتا ہے, سکون ملتا ہے, تسلیاں ملتی ہیں, دلاسے ملتے ہیں, ثواب ملے گا انشاءاللہ, کل جنت ملے گی. لیکن کیوں بہت سے لوگ نہیں کر پاتے, اس کی وجہ یہ کہ یہ لانگ لاسٹنگ کام ہے, یہ ختم نہیں ہوگا کبھی بھی. ایک محاذ سے فارغ تو دوسرا, دوسرے سے تیسرا. آپ دیکھیے کبھی اپنے ریسز کے نام سنے ہوں گے نا, ایک ریس ہوتی ہے جس کو میراتھن کہتے ہیں, سنی بھی ہے, لمبی ریس, اور ایک ہے سپرنٹ, 100 میٹر دور جا کے فیصلہ ہوگا. دین کا کام سپرنٹ نہیں ہے, سپرنٹ نہیں ہے, یہ میراتھن ہے. اس لیے دائیے دین کو اپنی جان کو بھی فکر خوش میں رکھنا چاہیے. اگر پہلے ہی آپ نے ہلکان کر دیا تو آگے کیسے جائیں گے؟ تو اپنی انرجی کا لیول ٹھیک رکھنا چاہیے. آپ کھائیں گے نہیں, آپ پیئیں گے نہیں, آپ سمارٹ رہنے کی وجہ سے کہتے ہیں میں سمارٹ ہی رہوں, تو اندر طاقت نہیں ہے. اس لیے جو لقمہ بھی پیٹ میں ڈال کے آیا کرے نا, وہ یہ سوچ کے آیا کرے کہ اللہ یہ اس لیے کہ تیرے دین سیکھ سکوں. گھر سے آپ ناشتہ نہ کر کے آئیں, یہاں آپ آ کے فینٹ ہو جائیں, کیسے آپ بریک تک بیٹھیں گے؟ اور گھر سے شیطان کہے گا بھوک نہیں بھوک نہیں, या आते ही आपको ब्रेक के ये तब रोल कॉल के बाद कहेगा भूख लग रही है, दिल डूब रहा है, खाए खाना। अब खाने कैसे देंगे, पहले ग्रुपेंगे, फिर आपके सब्जेक्ट्स हैं, अब होगा क्या कि आप कहेंगे अच्छा ब्रेक कब होगी, ये ब्रेक का टाइम कब लंबा हो गया, ये होगा। तो खुद को हर जरूरत से फारिग करके आए। अल्लाह के लिए खाना भी इबादत है। मेरे शौहर कभी मुझे कहने तुम रोजा रखोगी, तो मैंने कहा मैं रोजा रखूंगी नहीं, मैं रोजा रखवाऊंगी। क्यों रखवाऊंगी, क्या आप रोजा रखेंगे तो मुझे आपका जज्बा मिल गया, तो मैं अगर फील करूं कि अगर आज मैंने इतनी दफा बोलना है, हालांकि होता कुछ नहीं, ये भी मैं सच बताऊं, रमजान में आपने देखा चार चार घंटे हम बगैर रोजे के साथ बोलते हैं, लेकिन एक ह्यूमन नेचर है, फर्क लगता है और दिमाग में भी आता है, तो मैं ऐसे उनको डालू। तो बहरहाल ये तो एक मैंने बात आपको बता दी, लेकिन दीन के काम के लिए खुद को रिलैक्स रखें, शानी और तफक्कुर कुरान का बोझ उठाने वाले कुरान का बोझ नहीं ज्यादा दिन उठाएंगे, वक्त से पहले बूढ़े हो जाएंगे, आज इधर भी दर्द और वो दर्द, तो आपके नहीं अल्लाह मैं ठीक हूं, कुछ नहीं है मुझे, हेल्दी डाइट खाएं, अपने आप को इस तरह से फील करें, जिस्मानी रूहानी और मॉरल यानी अखलाकी तौर पे लेकर अपने आप को दुरुस्त करें। जैसे मैं अपने साथ रहने वालों को कहती हूँ कि मुझे सुबह उठ के बिल्कुल कोई बात ना कहा करें, कोई मैसेज, कोई कुछ, सिर्फ क्लास से रिलेवेंट कोई मैसेज कोई हो तो मैं सिर्फ वो ले सकती हूँ, मैं ना तो किसी का मसला सुन सकती हूँ, ना मुझे कोई परेशानी की बात बताएं। क्यों? कि मैं चाहती हूँ कि जब मैं कुरान पढ़ाने आऊँ तो मैं दुनियावी अपने जज्बात से फारिग हूँ। क्यों? कि जहन दिल में बोझ होगा तो तकलीफ होगी। मैं पाकिस्तान की कोई कॉल कोई मैसेज शौर के साथ से सुबह नहीं उठाती कि अल्लाह खैर करे, वहां से पता नहीं पता खबर क्या आनी है, अच्छी खबरें तो कम ही आती है ना। तो लिहाजा हमेशा अपने आप को बचाएं। अल्लाह सुबहाना ताला का दीन बहुत बड़ी नेमत है, और अल्लाह का नबी रातों को जागते, पांव सूज जाते, क्याम करते, फक्र हुआ तो यस्तरा मिनल कुरान है नबी, आसानी से जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो। फिर मुजम्मिल आयत 20 में का सूरत के शुरू में कह दिया पूरी पूरी रात जागने की कोई जरूरत नहीं है, निस्बा हुआ मिन कुस मिन हु कलीला, कभी पूरी कभी आधी कभी थोड़ी, लेकिन जिन्होंने ज्यादा दूर काम करना है वो क्या होंगे, आप खुद सोचिए, एक फर्म हो कोई भी किसी भी फर्म का सोचिए, बहुत ज्यादा उनका हाई स्टैंडर्ड है काम का, किसी एम्प्लॉय को वो खुद ट्रेन करते हैं, इमेजिन कर लें। अब जब वो खुद ट्रेन करते हैं तो उनका दिल होगा ना कि अगर हमने इसको 2 साल लगाकर ट्रेनिंग देकर अपने काम के काबिल किया तो कम से कम फिर 10-20-25 साल तो वो दे के जाए ना कंपनी को। क्या कोई कंपनी ऐसे शख्स के ऊपर अपना वर्क या मेहनत लगाएगी कि जिसके लिए पता चले कि इसको तो कोई बीमारी है, या फिर इसके तो देखिए जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन किसी बीमार को या किसी इस तरह के परेशान को लाएगी तो नहीं ना। क्यों? उसको पता है कि ये हमारी सारी इन्वेस्टमेंट जाया हो जाएगी। इसी तरह से आप देखिए कि ये भी जिस्म और अपनी सेहत, ये वक्त ही अमानत है। आप अगर चाहते हैं कि अल्लाह आपसे दीन के दूर तक काम करवाए तो उसके लिए आप आज के अपने जिस्म को अपना ना समझें, अल्लाह का समझें, फिर आप देखेंगे कि अल्लाह ताला आपको बहुत सारी और भी नेमतें देगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतें पहले से दी हुई है। चलिए आगे चलते हैं, इससे पहले कि इसी पे सारा वो गुजर जाए, हालांकि अभी लीतश काल है, उसको अगर थोड़ा सा खोल के बता दूं क्योंकि लोगों को इसकी तरकीब समझ नहीं आती, क्योंकि आप जब इसके रूट वर्ड पे आएंगे ना तो परेशान होंगे। छोटी सी बात समझ लीजिए, अरबी जुबान में कुछ रूट वर्ड ऐसे होते हैं जो आपस में बहुत ही मिक्सअप हो जाते हैं। बस आप देखिए रा बा बा, रब्बा या रब्बू, इसका मानी क्या? इंतजाम करना, मालिक होना, इसी से लफ्ज रब बनता है, इसी से लफ्ज तरबियत बनता है, ठीक है। लेकिन जब लफ्ज रा बा और वाओ हो, अब जब इसको आप लिखते हैं तो रबा यरबू रबवन क्या बना, किसी को याद है? रिबा सूद। कभी आप सोचते हैं एक तरह रब से लफ्ज रब बन रहा था, इधर जो है सूद कैसे बन गया? क्योंकि वो रा बा बा था, यहाँ रा बा वाओ है, यरबा यरबी बढ़ाने को कहते हैं, रिबा से बनता है। बिल्कुल इसी तरह से ये जो लफ्ज है ना, शीन कौफ या और शीन कौफ खौफ, इस दोनों में मुमासलत है। अब आपको बात समझ आएगी जो अभी तक मैंने इस लफ्ज की वजाहत में आपके सामने रखी। बस लोग कहते हैं कि लीतश का रूट वर्ड जो है ना शीन कौफ कौफ है, तो बस कहते हैं नहीं शीन काफ है। अब आपके कान खोले कि ये पेपर में आ रहा है, اس سے پہلے آپ کے چہروں پہ میں نے کوئی اتنی محبت نہیں دیکھی اس لفظ سے. آپ صرف پرچے دینے نمبر لینے کے لیے ابھی تک پڑھ رہے ہیں. ابھی قرآن کا وہ جو اندر سے ٹپکتا ہوا ایک رس ہے نا, اس کو اور لینے کی ضرورت ہے. چہروں سے پتہ چلنے لگ جائے گا وہ بھی انشاءاللہ. تو دیکھیے, شین قاف قاف ہو یا شین قاف یا ہو, بالکل دو مختلف معنی ہیں. اگر اس کو ہم شین قاف قاف سے لیں تو معنی ہوگا محنت اور مشقت, یعنی جس کو میں نے آپ سے کہا تھکاوٹ. جو میں نے پہلا معنی واضح کیا وہ شین قاف قاف سے, اور اگر اس کا روٹ ہم شین قاف یا سے لیں تو پھر ہے شقاوت بدبختی. یہ تو دو معنی تھے نا, یہ دونوں سے, اور یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جس کے بارے میں دونوں ہی معنی آ سکتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آگے نہیں ہے تو بات چلے. الا تذکرۃ لمن یخشا, یہ تو صرف ایک یاد دہانی ہے. کس کے لیے؟ جو ڈرتا ہے. ہائی لائٹ کیجیے گا لفظ تخشا کو, خشیت. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں, یہ ایک ریمائنڈر ہے. تخشا تذکرہ کیا ہوا؟ یاد دہانی, ریمائنڈر. کس کے لیے؟ سب کے لیے؟ بالکل بھی نہیں. سب کو نہیں ملتا اس سے. کس کو ملتا ہے؟ کہ جو حقیقت میں خشیت رکھے گا. عربی زبان میں خوف کے لیے مختلف لفظ آتے ہیں. اگر آپ نے ابھی تک کے جتنے لفظ ہم نے پڑھے ہیں پیچھے سے پڑھنا پاروں میں, تو ان سب کو ذہن میں رکھیں, تو آپ خوف کے بارے میں لفظ خوف بھی پڑھ چکے ہیں. خشیت بھی ایک لفظ ہے, خدو بھی ایک لفظ ہے, خدا سے. پھر اسی طرح روب, پھر اسی طرح سے خوف کے ساتھ جو لفظ آتے ہیں ان کے اندر اردو کے لفظوں کو تھوڑا سا اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں کیا ہے, ڈرانا. ڈرانا لفظ بھی تو خوف کے لیے آتا ہے نا. اس طرح اردو میں بولیں ذرا کچھ لفظ تاکہ آپ کو اس لفظ کی بھی خوبصورتی سمجھ آئے. اردو میں ڈر کے لیے کیا کیا لفظ ہم عموماً بولتے ہیں, آپ بول دیں جس کو بھی سمجھ آ رہے ہیں. جی, ہیبت, جی, دہشت, شاباش, جی, اور کوئی, اندیشے, بالکل ٹھیک ہے. ہر لفظ کے پیچھے ڈفرینٹ فیلنگز ہیں, سمجھ گیا نا. عربی زبان میں یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خشیت کا لفظ استعمال کیا, تو خشیت کس کو کہتے ہیں؟ رقبت کو, نرمی کو کہتے ہیں. فذکر بالقرآن من یخاف بالوعید, سورہ قاف کی شروع کی آیات میں آتا ہے. آپ اس کتاب کے ذریعے سے تذکیر کریں اس کو جو وعید سے ڈرتا ہے. تو خشیت ہوتی ہے کسی کی بڑائی کا ڈر جو عمل پہ مائل کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ انسانوں کی عادت کیا ہے, شوق کے مارے ڈرتے ہیں. کچھ کو ڈرنے کا شوق ہوتا ہے, کیا کرتے ہیں؟ ہارر موویز دیکھنی ہے, بھوت بنگلے میں جانا ہے. پہلے فلمیں ایسی دیکھ لیتے ہیں, پھر کہتے ہیں میرے ساتھ چلو, تم باہر کھڑے ہونا, پھر میں باتھ روم میں جاؤں گی. وہ پردہ ہل رہا تھا, وہ پنگوڑے پہ بیٹھنا, اوپر جائیں گے پھر چیخیں ماریں گے. آپ دیکھیں کہ انسانیت نے جتنے بھی خوف پالے اس سے ملا کیا. یہ جو ہارر موویز ہیں یہ انسان کو ویک کر دیتی ہیں. پھر پہلے دور میں بچوں کو مائنڈ آتی تھی چپ کر جاؤ چوکی دار آیا ہے. پہلے چوکی دار کی سیٹی بڑی تھی, کیونکہ اب ایسی لگ گیا چوکی دار کی سیٹی نہیں آتی, کبھی کہنا ہوا, وہ ہوا آئے گا. اب یہ جتنے دنیا کے خوف ہیں نا, یہ انسان کو بے عمل کرتے ہیں. یہاں بہت ہی خوبصورت بات ہے اس میں کہ اللہ کہتا ہے خشیت پیدا کرو, اور یہ وہ دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو مانگنی سکھائی کہ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک. اے اللہ, تو ہمیں اپنا ایسا خوف عطا فرما جو ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ دعا اس آیت کی بہترین تفسیر ہے. خشیت کیا ہوتی ہے؟ ایسا خوف جو گناہوں سے روک دے. یہ نہیں کہ جھوٹے منہ کہتے رہے بڑا خوف آتا ہے اللہ سے, بڑا خوف آتا ہے, اور پھر کہتے ہیں لاؤ ذرا اس خوف کو دور کرنے کے لیے ایک مووی دکھا دو, چلو تو اس خوف کو دیکھنے کے لیے کامیڈی شو دیکھنے جاتے ہیں. یہ جھوٹ ہے کہ ہم کہیں کہ ہمیں اللہ سے ڈر بہت آتا ہے, لیکن پھر ہم وہ کام نہ چھوڑیں جس کو اللہ نے جس سے روکا, اور وہ کام نہ کریں جس کی فکر ہے. جس کو فکر ہوتی ہے نا کہ میرا امتحان ہونے والا ہے, وہ تو پھر ڈھونڈ ڈھانڈ کر کتاب کو نکال لے گا, مٹی جھاڑے گا, اس کو پڑھے گا, رات کو جاگے گا تاکہ پرچہ دیکھ کر. اور جس کو یہ خوف نہیں ہے وہ کہے گا ہائی امتحان ہونے لگا, اچھا پڑھا نہیں, ابھی نہیں پڑھا, نہیں ٹائم ہی نہیں ملتا, بچے ہی نہیں ٹائم دیتے, میاں ہی نہیں اپنے کاموں سے فارغ کرتے, تو کیا پڑھوں. نہیں, امتحان کے لیے پڑھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایسا خوف پیدا ہو جائے کہ جو ہمیں اللہ کے حکموں کو ماننے والا لے جائے. پھر اسی دعا کے اندر اور بھی آگے بہت ہی خوبصورت چیزیں ہیں کہ اللہ تو ہمیں ایسی توفیق دے کہ ہم تیری اطاعت کریں جو ہمیں جنت تک پہنچا دیں. تو لہٰذا اس ساری بات کو ہم کیسے سمجھیں گے کہ قرآن سن کر صرف وہی بندہ آگے بڑھے گا جمے گا جس کے اندر اللہ کی خشیت ہوگی. اور اردو میں لفظ ہے خشوع اور خضوع. انشاءاللہ سورۃ مومنون کے شروع میں اس پہ ہم دوبارہ بھی بات کریں گے. لیکن دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے. اس کے بغیر قرآن پڑھ بھی جائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. ایک جملہ لکھیے کہ جب دل خوف سے بھرتا ہے تو جسم نافرمانی سے رکتا ہے. اگر آج میرا جسم نافرمانیوں سے نہیں رکا ہوا تو مان لیجئے کہ دل بے خوف ہے. اور اللہ کا ڈر اتنی مبارک چیز ہے کہ جو بندے کو جنت کا مستحق کرتی ہے اور اللہ کا رحم بلاتی ہے. آگے پڑھیں گے سورت مومن میں اللہ تعالیٰ نے کہا بنی اسرائیل میں دو وہ بندے کہ جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا تھا. کیا؟ کہ ان کو اپنا خوف دیا تھا. تو اللہ کے خوف سے بے خوف ہونا یہ بہت بڑی بات ہے. حضرت عمر فاروق کو ایک موقع پہ کسی نے کہا کہ یا عمر اتق اللہ, اے عمر اللہ سے ڈر. حضرت عمر کے اوپر خشیت طاری ہو گئی, زمین پہ اپنا گال چپکا کے رونے لگے, کہنے لگے تم نے مجھے اتنی بڑی ذات سے ڈرائے. ہم سورت آل عمران میں پڑھ چکے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا, حذر ابھی ایک ڈر کا لفظ ہے. دو دفعہ آگے پیچھے آیت میں آتا ہے کہ لوگوں اللہ تمہیں اپنی جان سے ڈراتا ہے. اللہ کا خوف بندے کو جرت دیتا ہے, طاقت دیتا ہے. جیسے فاطمہ بنت خطاب کو طاقت مل گئی. آپ کے اندر جتنے دلائل قرآن کے اور اللہ کی بڑائی بڑھتی جائے گی نا, آپ دیکھیں گے آپ کو زبان بھی ملے گی, جرت بھی ملے گی. لوگ کہیں گے پہلے تو بولتی نہیں تھی, اب کیسے بولتی ہو. یہ نہیں کہ بدتمیزی کریں گے, لیکن لوگوں سے مروبیت ختم ہو جائے گی. اس کے برعکس لوگوں کا ڈر اللہ کی اللہ کی فرما برداری کا شوق ختم کر دیتا ہے. تو خود سے پوچھئے, اللہ سے زیادہ ڈرتی ہوں یا لوگوں سے زیادہ ڈرتی ہوں؟ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پتہ چلے گا. اب یہ قرآن آیا اللہ کی طرف سے, اللہ نے کلام دیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیوں سنیں؟ ہیومن نیچر کا لحاظ کرتے ہوئے اگلی آیتوں میں دیکھیں گے کہ جب کسی بات کو کسی بڑے شخص کی طرف سے سنایا جاتا ہے نا, تو لوگ توجہ سے سنتے ہیں. مثلا اگر آپ کی ماسی ہے, آپ کے پاس آتی ہے کہتی باجی آج میں نے ایک ضروری بات آپ سے کرنی ہے, تو کیا آپ اپنا کام چھوڑ کر اس کی بات سننے لگ جائیں گی؟ آپ کہیں گے اچھا فارغ ہوں گی تو آنا, ابھی میں کام کر رہی ہوں. اتنے میں آپ کو فون آ جائے آپ کے باس کا یا کسی بھی بڑے شخص کا, اور وہ کہہ دے جی کیا میں آپ سے ایک بات کر سکتا ہوں, تو آپ کیا کہیں گے؟ جی ضرور, شیور, کوئی بات نہیں, کام نہیں, آپ کام ختم کرنے جو کری تھی. نہیں نہیں وہ کوئی بات نہیں ہے, وہ آپ مجھے بتائیں. اس لیے اللہ آگے اس کلام کو بھیجنے والی ذات سے ہمارا تعارف کرا رہا ہے. یہ تم خوش قسمت ہو کہ تم کتنی پیاری کتاب پڑھ رہے ہو, جو کہ آیت 4 تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا. اس کی تنزیل اس ہستی کی طرف سے جس نے پیدا کیا زمینوں کو بھی اور بلند آسمانوں کو بھی. چھوٹی ہستی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں لینڈ لارڈ کا آرڈر آیا, اللہ کہتا ہے دنیا کا لارڈ ہوں, آسمانوں کا لارڈ ہوں. اور یہ جو لفظ ارض دیکھیں واحد لگتا ہے, لیکن یہ جمع میں بھی آتا ہے. اور سماوات سما ان سے, اولا بلند, الوف سے اسم تفضیل ہے, اسی کی جمع مؤنث پھر اولیا ہے. تو بلند آسمانوں کی طرف اشارہ ہے. کیا آسمانوں سے یہ میسج آیا تمہارے پاس؟ کون؟ الرحمن علی العرش استوا, یعنی رحمان جو عرش پر مقرار پکڑتا ہے. آپ سوچیں ایک کال آپ کو آ جائے اپنے گھر کے کسی فرد سے کے فون سے, اور بیچ میں آپ کو بھی لانگ ڈسٹینس کال مل جائے, کون سی لیتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں دور سے کال آئی ہے. تو قرآن لانگ ڈسٹینس کال ہے, آسمانوں سے اترا ہمارے لیے. اور لفظ ہے نا تنزیلا, اہتمام سے اتارنا, تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا. اور العلا آسمان کی صفت کے طور پر آیا, الوف سے عین لام واو. علی لکھیں گے تو یہ فائل ہے, العلی اسم تفضیل ہے, اسی سے پھر مؤنث ہے علیا. بہرحال آپ دیکھیں کہ عربی میں جمع کی بھی جمع ہوتی ہے, اشارہ ہے آسمان کی عظمت کی طرف. عرش پر سو استوا, اب اللہ تعالیٰ عرش پہ کیسے ہے؟ امام مالک سے کسی نے پوچھا, غصے میں آگے کہنے لگے, بلکہ آپ بھی لکھ لیں, یہ بہت ہی معروف کوٹیشن ہے علماء کے بیچ میں. امام مالک نے کہا الاستواء معلوم. استواء تو وہی لفظ ہے جو آپ کے سامنے قرآن پاک میں بھی ہے. کہتے ہیں کہ استوا تو ہمیں معلوم ہے, یعنی قرآن میں آگے کہ اللہ عرش استوا, والکیفہ مجہول, لیکن کیسے بیٹھا ہے, کیفیت کیا ہے, کھڑا ہے, بیٹھا ہے, لیٹا ہے, کرسی پہ ہے, سٹول پہ, کیسے ہمیں نہیں پتا, مجہول بن جاہل ہے ہم اس سے. اللہ ہے عرش پہ پر کس فارم میں بیٹھا ہے اس کو ہم نہیں جانتے. جیسے دنیاوی بادشاہ کبھی تختوں پہ بیٹھتے تھے, آج کے دور میں کرسیوں پہ بیٹھتے ہوں گے, کا کیفیت نہیں معلوم. بس سوال عنہ بدا, اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. ڈانٹا اس کو کہ تجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ اللہ عرش پہ کیسے ہے, اور کہا اگر آج کے بعد یہ بات دوبارہ کہی تو تمہیں بھی یہاں آنے کی اجازت نہیں دوں گا. بڑا سخت مزاج ہوتا تھا علماء کا, کیونکہ ان کو پتا تھا ہمارے پاس بہت بڑی چیز ہے, تو لوگوں کو ایسے ہی نہیں کہتے تھے جو کرنا کر لو, آ جاؤ بیٹھ جاؤ. یہ تو آج کے دور کے تحفے ہیں نا, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہم دبے ہوئے لوگ ہیں. جس دن بندے کو یقین ہوتا ہے, آپ دیکھیے کہ کبھی آپ کسی بھی بہت بڑی یونیورسٹی میں جائیں تو کبھی کوئی وہاں سیل فون نہیں لے کے جائے گا اگر وہ بند کر دیں. لیکن آج ہم دین کے نام پہ مسجدوں میں ہمارے میوزک چل رہے ہوتے ہیں, اس وقت تکلیف سے کیفیت ہوتی ہے جب مسجد میں کسی کا فون آ جائے, اوپر امام صاحب قرأت کر رہے ہیں, نیچے میوزک چل رہا ہے, اور اتنی تکلیف ہے. کسی نے کہا کہ ایک ایسا سنگر ہے وہ صرف ایک یا دو منٹ کا کلپ دیتا ہے, لیکن آتا وہ ہمیشہ نماز کے دوران ہے. اور وہ سنگر کون ہے؟ وہ آپ کے ٹیلی فون کا وہ میوزک جو اذان کے ساتھ چلتا ہے. تو لہٰذا جتنی دین کی عزت ہوگی نا, اتنا ہم ان چیزوں کا زیادہ خیال رکھیں گے. تو لہٰذا اللہ کی طرف سے یہ کلام ہے, اسی کو فائدہ ہوگا جو اللہ کی بڑائی کو مانے گا. اور آخری جملے میں امام مالک کہتے ہیں, ول ایمان بھی واجب, اس پر ایمان لانا واجب ہے. یہ پچھلے جو ڈیویٹڈ فرقے گزرے ہیں نا, سیکٹس تھے جو ڈیویٹڈ یا گمراہ فرقے, ان میں سے ایک فرقے نے اللہ کے عرش پر ہونے کا انکار کیا تھا. اسی کے تحفے آج بھی دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, کہتے ہیں اللہ تیرے اندر میرے اندر, وہ کہتے ہیں اوپر نہیں اللہ میرے اندر ہے. یہ صرف اس عقیدے کا انکار ہے, حالانکہ شاید 8 سے زیادہ بار قرآن پاک میں اللہ کے عرش پر ہونے کا تذکرہ موجود ہے. اور فرمایا لہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اسی کا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے, وما بینہما, اور جو ان دونوں کے درمیان ہے. امیجن تو کریں کیا کچھ ہے زمین و آسمان کے بیچ میں. صرف اتنا نہیں, وما تخت سرا, اور جو گیلی مٹی کے اندر ہے. سرا کہتے ہیں گیلی مٹی کو, بیج ڈالنے سے پہلے عموماً مٹی کو گیلا کر لیا جاتا ہے نا, تو سرا کہتے ہیں عربی میں خاکے نمناک, گیلی مٹی, سیلی مٹی, جس میں تھوڑا تھوڑا پانی بھی ہوتا ہے. آپ زمین کھودیں گے نا, اوپر سوکھی ہے, تھوڑی سی کھودتے جائیں گے نا تو نیچے سے پانی نکلے گا. ٹھیک ہے, اللہ کے انتہائی علم کا اظہار ہے. زمینوں اور آسمانوں کے بیچ میں تم کو گے, ہمیں بھی دکھتا ہے, چلو تم دیکھ لیتے ہو آسمانوں میں کیا, زمینوں میں کیا, بیچ میں کہیں جراثیم ہے, کہیں کچھ ہے, لیکن وما تحت الثرى, تم تو زمین کے نیچے ایک خاص حد تک دیکھتے ہو نا, معدنیات ہیں, پانی ہے, خزانے ہیں, اللہ تو اس کے بہت ڈیپ ڈاؤن بھی جانتا ہے, اتنا باریک بین ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ, اور اگر تم بلند آواز سے کوئی بات کرو, اللہ کو پکارتے ہوئے یا اسے دعائیں مناجات کرتے ہوئے یا آپس میں باتیں کرتے ہوئے, جیسے مرضی کرو, فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ, وہ تو چھپی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے. سر سمجھ آ گیا, تجہر کا اپوزٹ, اونچی آواز سے بولو تو سر نیچی سے بولو, لیکن وما و اخفا, اور نہایت مخفی بات کو. یہ کیا, اس کو ہائی لائٹ کریں, بہت ہی خوبصورت اس کے اندر ایک نقطہ ہے. اور وہ کیا, دیکھیے کہ ہمارے ظاہری خیالات جو ہم اونچی بول رہے ہیں, سر کے جو ہمارے ذہن کے اندر آئیڈیاز ہیں, خیالات ہیں, ارادے ہیں. آپ کو پتا ہوگا کہ اس کے بعد آپ نے کہاں جانا ہے, ہمیں نہیں پتا. ٹھیک ہے, یہ سر ہے. اور تجہر بالکل کیا, جو آپ عام طور پہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ ہم سب یہاں اتنی بجے رہیں گے, اس کے بعد چلے جائیں گے. اخفا کیا ہے, مفسرین کہتے ہیں کہ اخفا سے مراد مستقبل میں دماغ میں جو ارادے اور خیالات آنے ہیں اس کی طرف اشارہ ہے. مجھے اور آپ کو نہیں پتا کہ آج ستمبر کی 18 تاریخ 2014 کو ہم جو کر رہے ہیں, تو 2015 کو ہم 18 ستمبر کو کیا کر رہے ہوں گے, اللہ کو پتا ہے. فیوچر پلاننگز, کتنے بچے آپ کے ہونے ہیں, کہاں کس کی شادی ہونی ہے, کون سا گھر آگے اللہ نے آپ کو جا کے دے دینا, کون سی چیز اللہ نے آپ سے لے لینی ہے, وہ سب جانتا ہے. تو اتنے جاننے والے سے انجان رہنا محرومی نہیں ہے. اللہ لا الہ الا ہوا, وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہ الاسماء الحسنا، اسی کے سب نام اچھے ہیں۔ اصل میں یہ ساری تمہید تھی قصہ موسیٰ کی جو اگلی آیتوں میں آ رہا ہے، کہ جس کے بارے میں، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پوری سورت کا تھیم حضرت موسیٰ کی اللہ سے ملاقات ہے۔ سورۃ الاعراف میں حضرت موسیٰ کے بارے میں کافی پڑھ چکے، تفصیلات جہاں دہرائی نہیں جا رہی، بلکہ ایک گوتر میں اس کو بالکل ایک سٹوری کی طرح سنیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا کہ کیسے اللہ کی ذات ان ساری چیزوں کو سامنے لا کر ہمارے آگے لے کر آتی ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا آئی تیرے پاس خبر موسیٰ کی؟ آ چکی ہے نا ہمارے پاس، سورۃ الاعراف سے اب تک کتنی جگہ پڑھ لی، سورۃ بقرہ میں پڑھ لی تھی حضرت موسیٰ کی، تو اللہ اپنے نبی کو اب کہانی سناتے ہیں، اور کیوں سناتے ہیں؟ حالات بڑے تنگ تھے، تو کہا کہ دیکھو جب اللہ نے ان کی مدد کی تو کیا اللہ تعالیٰ تمہاری مدد نہیں کرے گا؟ تو غم نہ کرو، یہ ہوگا، یہ سب کچھ ہو کے رہے گا۔ کیا ہوا تھا موسیٰ کے ساتھ؟ اس را نارن، جب اس نے ایک آگ دیکھی۔ یہ کب ہوا تھا؟ آپ سب کو زبانی یاد ہے، مصر سے مدین جاتے ہوئے، نہیں سوری، مدین سے مصر جاتے ہوئے اپنی بیوی کے ساتھ، اندھیری رات، سردی کا موسم، راستہ بھی معلوم نہیں، بھٹک گئے۔ اتنے میں دور سے آپ کو آگ دکھی تو خوش ہو گئے کہ آگ سے ایک تو ذرا سردی کی شدت کم ہوگی، اور کوئی نہ کوئی انسان ہے نا جس نے آگ جلائی ہے، تو چلو کسی کو جا کر لے لیتے ہیں۔ فقال لی اہلی، تو اپنے گھر والوں سے کہا، ان امکسو، یہاں رکو، امکسو کا لفظ جمع ہے اور اہلی ہی کا لفظ واحد ہے، اس لیے لگتا ہے مفسرین کو کہ بیوی تھی، اہلی بیوی ہے، ٹھیک ہے، اور امکسو سے لگ رہا ہے کہ کم از کم وہ تین لوگ تھے، واللہ اعلم، بات سمجھے، تم سب ادھر رکو۔ اگر ہوتا نا لیا اہلی امکسی، تو یہاں رہ، تو پتہ چلتا بس شوہر اور بیوی تھے، اور ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام 10 سال بعد آ رہے تھے شادی کے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ پھر 2 سے زائد بچے ہوں۔ امکسو جمع کسی کا، انیا نستو نارا، بس میں نے آگ دیکھی ہے۔ دیکھنے کے لیے عربی زبان میں کیا لفظ آتے ہیں بھائی؟ را، رویت، تو یہاں تو آنسا ہے، یہی لفظ ہم سورت نور میں بھی پڑھیں گے، حتی تستانسو، وہاں اجازت کے لیے لفظ اذن کی بجائے انس آیا ہے، تو سمجھیے گا کہ وہ آگ کس قسم کی آگ تھی کہ جس کو مانوس ہونے کے معنوں میں یہاں لیا گیا ہے۔ ایک معنی کیا ہوگا آنستو کا؟ میں مانوس ہوا ہوں اس آگ سے، فیملیئر ہوا، مجھے لگ رہا ہے شیورلی کہ یہ آگ ہی ہے، اور آنسا کا معنی پانا بھی ہوتا ہے، ٹو اچیو، ٹو گیٹ، تو دوسرا معنی کہ میں نے آگ پائی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ رائی تو نارا، تو مفسرین کہتے ہیں کہ وہ آگ کی کیفیت ہی ایسی تھی، کوئی ایسی نہیں تھی کہ سانپ نے ایک الاؤ دبر، ایسے آتی اور جاتی تھی، جیسے وہ نہیں ہوتی لائٹ آئے تو کبھی پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ لائٹ کی لائٹ آ رہی ہے یا آگ ہے یا کیا، اور اصل میں وہ آگ تو تھی بھی نہیں، وہ تو اللہ کے نور کی تجلی تھی۔ تو اس کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو یہ فیل ہوا کہ میں نے آگ دیکھی ہے۔ اچھا، اس میں ہم کچھ چیزیں دوبارہ کریں گے، لیکن میں آپ کو ایک واقعے کے طور پر اس کو آگے لے کے چلنا چاہتی ہوں تاکہ آپ اس کو انجوائے بھی کریں اور اس سے فائدہ بھی اٹھائیں۔ کیا کہا اپنی بیوی سے، بچوں سے، بیٹھو تم، انی آنستو نارن، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم منہا، تاکہ میں لے آؤں تمہارے پاس۔ دیکھیں آتیکم میں بھی جمع کا لفظ ہے کم، یہ نہیں کہا کہ آتیکی کہ میں تمہیں، یعنی صرف بیوی کو کہتے، یا ایک بچہ ہوتا تو کہتے آتیکما، تم دونوں کے پاس لے آؤ، آتیکم منہا سے لگتا ہے کہ بچے اور بھی تھے۔ موسیٰ نے ان کے سفر میں بیوی بچوں کو ساتھ رکھا، حضرت ابراہیم نے اپنے بیوی بچے کو اپنے سے دور کیا، کیا پتا چلا کہ دین کے راستے تنہا نہیں طے ہوتے، کبھی چھوڑنا بھی پڑتا ہے اللہ کے حکم پہ، تو کبھی ان کو ساتھ لے کر بھی چلنا پڑتا ہے۔ کیا کروں گا میں، آتی کو منہا بے قبض، میں اس میں سے کنگارا لے آؤں، قبض لفظ جو ہے نا، زیادہ آگ میں سے تھوڑی سی آگ لینا، انگارا، فلیم، شولا، چنگاری بھی کہہ سکتے ہیں، اردو میں اپنے ایک لفظ سنا اقتباس، یہ وہی ہے، اپنی تحریر کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کسی کی تحریر کوٹ کرنا، اس کو اقتباس کہتے ہیں۔ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں آپ کو ایک اقتباس سناتا ہوں، یعنی میں ایک میسج دے رہا ہوں، جیسے بیچ میں آپ کو شعر سنائے جاتے ہیں کبھی کبھی غلط ملت، تو وہ بھی ایک قسم کا اقتباس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ کسی کی چیز لے کر آپ نے اپنی گفتگو کو چمکا لیا. ٹھیک ہے, تو یہ مطلب ہے کہ پوری عبارت میں سے کچھ لینا, میں اس میں سے لے آؤں. او اجیدو علی النار ہدا, یا میں پاؤں. اجیدو کیا ہے لفظ, کیا روٹ ہوگا اجیدو کا؟ وجدہ سے, وجود, واجد, الواجد, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام ہے, میرا وجود, آپ کا وجود, وہ گم گئی, اجیدہ کے ساتھ آ گیا کہ میں پاؤں. یا پھر دوسری وجہ کیا ہے کہ میں جاؤں علن ناری خدا, آگ کے پاس سے کوئی رہنمائی. یہ کیسے رہنمائی ملنی تھی, آگ ان کو گائیڈ کرتی؟ نو, آگ ہے تو کوئی آگ جلانے والا بھی ہے, تو میں اس سے ذرا راستہ پوچھ کے آتا ہوں کہ میں ٹھیک جا رہا ہوں کہ نہیں. تو گویا کہ خدن بمانی ہادی, ہادی کوئی رہنمائی کرنے والا. پیچھے سورہ مریم آیت 52 میں ہم کیا پڑھ چکے, وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. بس آپ کہہ لیں کہ یوسف کی تفسیر ہے کہ میں ڈھونڈوں. اور علا دیکھیے یہاں اوپر کے معنی میں نہیں ہے, ورنہ اوپر سے مراد ہے کہ آگے اوپر ہی جا کے چلا جاؤں, بلکہ قریب کے معنوں میں. خیر کہا کہ میں جا کے دیکھتا ہوں تو وہاں کیا حالات ہیں, بچوں کو, بیوی کو چھوڑا, خود چل پڑے. سب کیوں نہیں گئے ساتھ, ہر جگہ نہیں جا سکتے. جو مقام یہاں موسیٰ کو ملنے والا تھا وہ بچی بیوی کو تو نہیں ملنا. یا ایک بات بھول گئی تھی شروع میں, وہی نوٹ کر لیجیے گا کہ سورۃ طہٰ کا ایک نام سورۃ کلیم بھی ہے, کیونکہ اس میں اللہ کے ساتھ موسیٰ کے کلام کی تفصیلات ہیں. خیر کچھ جگہ پہ پھر کچھ لوگوں کو بٹھانا پڑتا ہے کہ آپ تشریف رکھیں, آپ کو بعد میں بتاتے ہیں کیا ہوا. پھر کیا ہوا, آپ کے پاس آگے, فلما آتاہ نودیا یا موسیٰ, پھر جب وہ آئے اس آپ کے پاس تو ندا دی گئی, انی انا ربک, یہ تو میں تمہارا پروردگار ہوں, یعنی جسے تم آگ سمجھ کر یہاں آئے ہو وہ تو میں خود ہوں, تمہارا رب, تمہارا پروردگار. کیا دل کی حالت ہوگی موسیٰ کے, فخ لنا علیک, اپنے جوتے اتار دو. نال کہتے ہیں جوتے کو, نالین دو جوتے, تو یہاں نالیک اپنے جوتے اتار دو, کیونکہ ان کبھی وعد المقدس سے تو بے شک تم توا کی مقدس وادی میں ہو. گویا کہ موسیٰ نے جوتے پہنے ہوئے تھے تو کہا کہ اتار دو. کیوں, تعظیم کے طور پر بھی اتار دو. ہو سکتا ہے ان جوتوں میں کوئی ایسی چیز ہو کہ جو موسیٰ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کے اندر رکاوٹ بنے. بعض انسان کے جسم پہ کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو فوکس ہی نہیں ہونے دیتی, انہی کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. یا ہو سکتا ہے کہ خریدا کسی ایسی چیز پیسے سے ہو کہ جس میں حلال کے ساتھ کچھ اور آمیزش تھی. تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ غور و فکر سے سننے کے لیے بعض دفعہ انسان کو اپنے آپ کو ہلکا کرنا پڑتا ہے. اور ویسے بھی آپ کو ہوتا ہے کہ جوتے پہننا ہمارے مشرقی کلچر میں بھی ایک کسی کے سامنے جانے اور خاص طور پہ گھروں میں جانے سے پہلے جوتے باہر ہوتے ہیں. یعنی یہ معروف ہے کہ چلتے ہوئے دیکھو جس گھر کے باہر جوتے ہیں سمجھ لو یہ مسلمانوں کا گھر ہے. اور احترام اور تقدس کا بھی یہ تقاضا ہے کہ انسان جوتے اتار کے بیٹھے, اس سے نرمی آتی ہے, اس سے سہولت ہوتی ہے. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ضرورت کے وقت میں, مجبوری کے وقت میں نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے. لیکن یہاں موسیٰ کو کیوں کہا گیا, اس میں مفسرین نے بہت ساری باتیں کی ہیں. کوئی کہتا ہے کہ موسیٰ کے جوتوں میں چمڑا جو لگا ہوا تھا وہ کسی ایسے جانور کا تھا جو حلال نہیں ہے, وہ کچھ بھی تھا, لیکن ان کی سنت میں یہود نے جوتا پہن کر نماز پڑھنا اس کو اپنے پر حرام کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے, آپ کو یہ بات پتا تھی, تو آپ نے فرمایا کہ خالف الیہود, یہود کی مخالفت کرو, لہٰذا جوتا پہن کے نماز تم پڑھ سکتے ہو. اور اللہ کے نبی کو صحابہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو جوتا پہن کے بھی پڑھتے دیکھا, جوتے کے بغیر بھی دیکھا. تو کیا مطلب ہے آج ہم بھی مسجد کے خوبصورت کارپیٹ پہ جوتے لے کے بیٹھے؟ ایسا نہیں ہے. آج اگر مسجد والے کہتے ہیں جوتے باہر اتار دیں, آپ کہتے ہیں ہم نے تو پڑھا جوتا پہن سکتے ہیں. وہ کہاں پڑھ سکتے ہیں جب باہر پڑھ رہے تھے کھلی مسجد, اور مسجد نبی اتنی گرم ہو جاتی تھی گرمیوں میں کہ جوتے کے بغیر وہاں کھڑا ہی نہیں ہوا جا سکتا تھا. اور ان کے جوتے ہماری طرح اتنے پوش جوتے نہیں تھے, وہ بھی اسی کے بنے ہوتے تھے, کھجور کے پتوں کو جوڑ کے کرکنچی جوتیاں بنی ہوں گی یا کچھ ایسا تھا. بعض دفعہ بارش کی وجہ سے کیچڑ ہوتا تھا تو پھر صحابہ جوتے پہن کے بھی پڑھ لیتے تھے. اگر پہننے اتارنے مشکل ہیں, چوری ہونے کا ڈر ہے, وہ گھر سے وضو کر کے پہن کے گئے تو ان جوتوں میں باہر نماز کم از کم پڑھیں گے اگر مسجد پاس نہیں ہے, اور مسجد میں جائیں گے تو اتار دیں گے. لیکن بہرحال یہاں ایک اشارہ مل گیا ادب کا. اور ایک اور بات یاد رکھیے کہ زمین پہ پاؤں کھلا لگے اس کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے. ننگے پاؤں کھلی زمین پہ چلنا بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے. ازما کے دیکھ لیں, کبھی کسی لان میں چلے جائیں اور جوتے ہٹا کر گھاس پہ چلے, آپ کو اللہ کی قدرت کا پیار آئے گا. اور میں جب گھاس کو دیکھتی ہوں اتنا نرم, اور آپ دیکھیے اتنے وزن والے لوگ انسان چیزوں کے اوپر سے گزرتی ہیں, وہ گزرتے ہیں وہ پھر سیدھا. کبھی آپ نے ساری گھاس مڑی بھی توڑی بھی دیکھی ہے؟ ایسا ہوتا ہے مومن, ہے نرم پر طاقت اتنی ہے کہ ہو رس میں حق کو باطل تو فولاد ہے مومن, دبتا نہیں ہے. بڑے بڑے بعض دفعہ پودے گر جاتے ہیں لیکن گھاس اپنی جگہ پہ موجود ہوتا ہے. تو یہاں سے کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو کہا, موسیٰ علیہ السلام نے اتار دی, کہا ٹھیک ہے تو مقدس طوبہ. مقدس طوبہ کیا ہے؟ طوبہ نام کی وادی جہاں کو ہے تورا. ونخترتک, اور میں نے تم کو چن لیا. اختیار کرنا, خیر سے خیارا, موسیٰ کو اللہ نے چنا. رشکار تو کیا آپ کو نہیں چنا؟ کل موسیٰ سے اللہ نے کلام کیا تو کیا آج اللہ آپ سے کلام نہیں کرتا؟ ہم تو جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا تھوڑا ہے. اللہ کی ذات نے ہمارے لیے وہ مقام یہاں رکھ دیا کہ جو اس نے اپنے نبیوں کو دیا تھا. تو کسی کو قرآن سننے کی توفیق مل جائے, یہ اللہ کا اس کے لیے چناؤ. بخاری کی روایت ہے کہ مَن يُرِد اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ, جس کو اللہ بھلائی کا ارادہ جس کے ساتھ کر لے اس کو اپنے دین کی سمجھ دے دیتا ہے. پھر یہاں واد المقدس کیوں کہا حالانکہ ساری زمین پاک ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ وہ جگہ وادی مقدس اس لیے ہوئی کہ وہاں کوئی بہت ہی مقدس کام ہونے والا تھا. یاد رکھیے کوئی چیز قدس یا قدسیہ یا قدوس یا پاک مقدس کب ہوتی ہے؟ جب وہاں مقدس کام ہو. اس زمین کے ٹکڑوں کا بھی نصیب ہے, جیسے آپ دیکھیں بیت المقدس, خانہ کعبہ, مسجد, قرآن جہاں رکھا جاتا ہے, نماز کی جگہ, یہ سب مقدس ہوتی ہیں. پوچھئے ذرا میرا گھر مقدس ہے؟ گھر کا وہ حصہ جہاں آپ عبادت کرتے ہیں, اچھے کام کرتے ہیں, انشاءاللہ وہ مقدس ہے. اور اگر نافرمانی ہے کہیں تو اس کو بھی پاک کرنے کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح آپ نے یہ بات کہنے کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے آپ کو چن لیا. اچھا چن لیا تو اب کیا کرو؟ گھر جا کے سو جاؤ کہ چنیں گے جی, اب اور کیا کرنا ہے؟ کہا نہیں, فَاسْتَمِيلِ مَا يُوحَى, تو اب ذرا غور سے توجہ سے سنو جو تم پر وحی کی جا رہی ہے. ایک لفظ ہے سمیع, سنو, لسن, یہاں سمیع نہیں ہے, استمیع, باب استفعال. اور اس کی خصوصیات میں توجہ اور زیادہ ڈیپ ٹون مانی ہوتے ہیں. غور سے سننا کمیونیکیشن کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ اس استمیع میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب دونوں بولتے ہیں, یعنی کانورسیشن کے معنوں میں, کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو سنو, غور سے سنو, دل کے کان بھی کھول دو اور جسم کے کان بھی کھول دو. اور کہا کیا؟ اننی انا اللہ, یہ ہے وہ وحی جو موسیٰ پہ پہلی آئی. اگر آپ اس وقت میرے ذہن کے ساتھ چل رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی کیا آئی؟ اقرا باسم ربک. حضرت عیسیٰ کے اوپر پہلی وحی کیا تھی؟ انی عبد اللہ, پچھلی صورت میں پڑھے. یہ موسیٰ کی پہلی وحی ہے, اننی انا اللہ لا الہ الا انا, یقیناً میں ہی اللہ ہوں, کوئی اور معبود نہیں میرے سوا. آج یہودیت کا ذرا عقیدہ دیکھیے اور اس کو دیکھیے, قالت الیہود عزیر ابن اللہ, اور ان پہ جو پہلی وحی نبی پہ اتری ہے وہ کیا ہے؟ انی انا اللہ. آج کرسچینز کے ذرا عقائد کو کوئی دیکھے اور موسیٰ عیسیٰ کا پہلا کلام دیکھے کہ انی عبد اللہ, سمجھ آیا کہ ان مذاہب نے اپنے دین کا خلیہ بگاڑ دیا. کچھ بھی انہوں نے اس میں سے باقی نہیں رکھا کہ جو کہ ان کو رکھنے کی ضرورت تھی. یہاں بات ہے قابل غور انا کی, لفظ انا کو ہائی لائٹ کیجیے گا. اننی انا, پہلے تو آپ دیکھیے کہ خود اللہ نے بولا. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں وہ درخت کے اندر سے آواز آئی تھی, درخت بولا, نعوذ باللہ, یہ وہ پھر حلول کا عقیدہ آ جاتا ہے. درخت کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان اللہ, اللہ خود بولے تھے. جیسے اس وقت قرآن پڑھتے ہوئے میں اور آپ اللہ ہی کے الفاظ سن رہے ہیں. میں اس کو جب صبح پڑھ رہی تھی تو مجھے ایسے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ, موسیٰ اکیلے تھے اس وقت, اور ایک دم آواز آتی انی انا اللہ. دیکھیے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبرائیل آئے تھے تو کیا حالت ہو گئی تھی آپ کی؟ زملونی زملونی, اتنی خشیت ہوتی ہے فرشتے کی. موسیٰ کے دل کا کیا حال ہوگا کہ براہ راست اللہ کلام کرتے ہیں, اور پہلے خبر بھی نہیں. رات کا وقت, اندھیرا. اب اگلے منظر کو دیکھ کے میرا دل نہیں چاہ رہا بریک دوں, کیونکہ کہانی بیچ میں رکنے کو دل ہی نہیں کر رہا, زیادہ بھوک تو نہیں ہے لیکن, کیونکہ اللہ کا کلام چھوڑ کے کیسے ہم بات کر سکتے ہیں بیچ میں. تو دیکھتے ہیں کہاں تک چلتا ہے. اننی انا اللہ, لفظ انا کو دیکھیے, بہت ممتاز اور منفرد آیت ہے یہ. دنیا میں ہم اپنے لیے لفظ بولتے ہیں انا, ایگو. اصل میں انا کا لفظ یہاں جو ہے وہ ایگو ہی ہے, یہ ہے انا کبرا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے لیے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ مجھے انا کا حق ہے. اور جو لفظ جہاں ہے پورے قرآن میں کہیں اور اس طرح نہیں دکھتے. یہی وہ لفظ ہے جس کو علامہ اقبال نے انا صغیر کے لیے انسان کے لیے استعمال کیا. کہتے ہیں نا, خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے, خود ہی کہتے ہیں وہ زیادہ. تو اللہ کی ہے انا کبیر, انسان کی ہے انا صغیر. خوبصورت کمبینیشن کیا ہے کہ انا صغیر انا کبیر کے آگے جھک جائے. یہ ہے یا کنا بدو یا کنستائی, بس یہ ہے اپنی ہستی کہ اللہ میں چھوٹی تو بڑا, بس میں تیرے آگے جھکی. یہ ہے پورے دین کا خلاصہ. فابدنی, بس میری عبادت کرو, جو میں کہتا ہوں وہ کرو. لیکن ترتیب کو نوٹ کیجئے گا ذرا, فاستمی پہلا حکم موسیٰ کو, دوسرا کیا فابدنی, دونوں کے بیچ میں ایرو لگا لیجئے, ترتیب عبادت کرو. پھر تیسرا واقم الصلاۃ لذکری, اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. یہی ترتیب ہمیں بھی ملحوظ رکھنی چاہیے لوگوں کو بات کرنے کے لیے. یہاں پہلی بات دیکھیے کہ فرسٹ ٹرننگ کا لفظ میں نے ایک جملہ بولا تو اس کو بھی کاٹ دیں, آپ نے تو شاید لکھا ہی نہیں ہوگا لیکن ریکارڈنگ سے کاٹ دیں, کہ غور سے سنو, یہ نہیں کہ بیچ میں بولو. جب بندہ بیچ میں بولنے لگ جاتا ہے نا تو سنتا نہیں ہے, پھر اس کے بعد تھوڑی سی جو بات ہو رہی تھی وہ پہلے تو اپنے آپ کو نارمل کرنے میں گزر چکی ہوتی ہے اس ماحول سے جو آپ کے بولنے سے دوسروں پہ بھی آتا ہے. تو بہترین طریقہ کیا ہے, پہلے پوری بات غور سے سنو, بیسٹ کمیونیکیشن. پھر فاعبدنی, عبادت کرو. آپ میں سے کوئی پوچھ رہا تھا کہاں سے شروع کروں, یہاں سے شروع کریں. اور فاعبدنی میں عبادت, ایاک نعبد, اطاعت, بندگی, غلامی, پرستش, سب کچھ پورا کرو. پھر اس کے بعد اپنی مثال, اور درخت کی مثال یاد کر لیں تو عبادت پہلے روٹس پکی کرو اور پھر اپنی مثال سٹیمپ تنا بنو. تیسری بات اس میں دیکھیں, لذکری, میری یاد کے لیے, یعنی نماز وہ جس میں اللہ کی یاد آئے. اسی طرح باز کہتے ہیں نماز پڑھو, کبھی بھول جائے تو یاد آتے ہی پڑھ لو. پھر ایک اور معنی لیتے ہیں کہ کبھی میری یاد آئے تو تسلی کے لیے نماز پڑھ لو, کیونکہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے نا پھر ایک دم ہمیں وہ یاد آتا ہے تو ہم فوراً فون کر لیتے ہیں کہ لو بھائی کو فون کر لیتے ہیں, پھر تسلی ہو جاتی ہے نا بات کر کے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میری یاد تمہیں ستانے لگے, مس کرو مجھے تم, تو فوراً نماز کے لیے چلے جاؤ. اس طرح ایک چوتھا معنی بھی ہے اس کا, کہ جب دل پر غفلت چھا رہی ہو تو میرے سامنے نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اور اللہ کے نبی کی سنت دکھتی ہے کہ بھاگ بھاگ کے جائے نماز پہ جاتے تھے. اذا حسب الامر, جب کوئی معاملہ مشکل ہو جاتا تو اللہ کے نبی جائے نماز پہ چلے جاتے, خوشی شکرانے کے نفل, فیصلہ کرنا ہے کوئی استخارہ, کوئی تکلیف ہے تو اضطرار اور بے قراری. تو بندہ مومن کو چین پڑ جاتا ہے نماز پڑھ کے, اللہ میں پکا سچا نمازی بنا رہا. اب صرف فرائض نہیں, نوافل بھی ہم سب کے لیے. ان نسات آتی تو یہ اب چوتھی بات کہی اللہ نے, قیامت آنے والی ہے یاد رکھو. اکاد اخفیہا, قریب ہے کہ میں اس کو چھپا لوں. میں نہ بتاؤں, یہ جو اکادو کا لفظ ہے نا اس کی بھی مختلف تفسیریں ہیں. بعض کہتے ہیں اریدو کا معنی ہے, میں ارادہ کرتا ہوں, یعنی میں اس کو ارادہ کرتا ہوں کہ اس کو چھپا لوں. دوسرا معنی کیا ہے اکادو کا, کہ قریب تھا کہ کسی سے چھپا لیتا, سب سے چھپا لیتا اور کچھ نہ بتاتا تو قیامت قریب ہے, قریب آ جاتی فوراً. یعنی قیامت کا تذکرہ بھی نہ ہوتا قرآن سنت میں اور اچانک قیامت آ جاتی تو کیسا لگتا, تمہیں تو ہوش ہی نہیں تھی قیامت آ گیا. پتہ ہے تو تیاری نہیں ہو رہی, پتہ ہی نہ ہو ٹیسٹ ہونے اور ٹیسٹ آ جائے تو کیا کریں گے, یہ مطلب ہے. پتہ ہی نہ ہو یہاں سپیڈ لمٹ 80 ہے اور اب 90 پہ تو ٹکٹ مل گیا. تو یہ مراد ہے کہ میں نے سوچا تھا کہ اس کو چھپا لوں, اس کو نہ ہی تم کو بتاؤں, لیکن اب یہاں یہ بتاتا ہوں کہ آنی کیوں ہے. لی تجزا کل نفس بما تسعی, تاکہ ہر جان کو بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہو. سورۃ طور 16 میں آتا ہے انما تجزون ما کنتم تعملون, تو قیامت کے دن کوئی نیا کام نہیں ہوگا. قیامت کے دن صرف ہمارے ریزلٹس ڈکلیئر کیے جائیں گے جو آج دنیا میں ہمارے پرچوں کے ساتھ بن رہے ہیں. کہا کہ میں نے کوئی سرپرائز ٹیسٹ نہیں رکھا قیامت کا کہ اچانک آ جائے, اور وہ چھپا لیا ہاں تاکہ ہر وقت تیار رہو. فلا یصدنک عنہا, اور دیکھنا کہیں تمہیں اس سے روگردان نہ کر دے, یعنی قیامت سے, نماز سے, عبادت سے, یہ ساری چاروں باتوں سے کوئی شخص تیرا رخ نہ پلٹ دے. کون؟ من لا یؤمن بہا, جو اس پر ایمان ہی نہیں لاتا. یعنی اپنے ایمان کی فکر کرو, کوئی بے ایمان شخص تمہیں اس سے دور نہ کر دے. والتوہوا ہو, اور وہ شخص جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے. پچھلی صورت میں بھی یہ لفظ ہے نا, کہ ہمیشہ یاد رکھیے دین سیکھتے ہوئے بندے کو جس کمپنی سے دور رہنا نا, جن سے آپ واقعی آپ کنارہ کر ہی لیں, وہ لوگ ہیں جو آپ کو اس قرآن سے دور کرنے کا مشورہ دیتے ہیں. ایک اپنے لیے کرائیٹیرین رکھ لیں, کون مجھے قرآن پڑھنے کا مشورہ دیتا ہے سمجھ کے. ویسے تو ہم ساری پڑھتے ہیں ٹوٹا پوٹا, اس وقت جو بات ہو رہی ہے سیکھنے کی. کون مجھے قرآن سیکھنے کا اور اس کو کنٹینیو رکھنے کا مشورہ دیتا ہے ہر حالات میں, اور کون ہے جو کہتا ہے کہ یسدننا, بس رک جاؤ نا, بہت ہو گیا, بہت پڑھ لیا تم نے. پہلا آپ کا دوست ہے, دوسرا آپ کا دشمن ہے, چاہے وہ آپ کے گھر والا ہے یا کوئی باہر والا ہے. اور وجہ عموماً ہوتی ہے وہ تباہ ہوا ہو, خواہشات اویلیبل ہی نہیں ہے, تم فون کریں تو ملتی نہیں ہو, بلائیں تو آتی نہیں ہو, ٹیسٹ ہے, یہ ہے, وہ ہے, بس چھوڑ دو. کا اگر تم نے ان کی بات مان لی تو فتح اور دعا, پھر ایسا نہ ہو کہ تم ہلاک ہو جاؤ. یہ لفظ تردہ پتا کیا ہے؟ ردی کی ٹوکری, رد کر دیے جاؤ, ریجیکٹڈ ٹریش کین بن جاؤ گے. جب بندہ دین کی یہ دعوت کو چھوڑتا ہے وہ اللہ ہی ٹریش بن جاتا ہے, اویلیبل ٹو آل, شارع عام بن جاتا ہے انسان. آج آپ دیکھیں کہ جن باتوں کا موسیٰ کو حکم تھا, آج ان کی قوم کا کیا حکم حال ہے. آج یہودیت میں نماز نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے, پہلا حکم موسیٰ کو نماز کا مل رہا ہے. آج ہم مسلمانوں کی نسلوں کی نسلیں نماز سے دور ہیں, اور اللہ کے نبی نماز کے پیچھے بھاگتے تھے. صحابہ کرام ترک صلات کے سوا کسی کام کو کفر نہیں سمجھتے تھے. یعنی جو بندہ نماز نہیں پڑھتا تھا اس کے بارے میں صحابہ کا یقین تھا کہ یہ اسلام سے نکل گیا. آج ہم کیا کہتے ہیں؟ بہت نیک ہیں بس نماز نہیں پڑھتے. کوئی مسلمان نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتے. اب اس کو آپ اور سخت لفظوں میں جس طرح مرضی کہہ لیں اپنے آپ کو. تو بہرحال آپ دیکھیے کہ اللہ کی ذات کس طرح بندے کے ساتھ ان معاملات کو لے کے آتی ہے. یہاں تک تو موسیٰ علیہ السلام کو تعارف کرایا. اب اگلی بات ہم انشاءاللہ بریک کے بعد لیتے ہیں. جی ارم 15 منٹ کی بریک, 15 ذہن میں رکھ کے فوراً آگے لیے, تو ٹوٹل 20 منٹ سے انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. کوئی بات نہیں کہتے, لیکن جب میں آپ سے کہتی ہوں نا شیئر کریں, تو میں ایک چیز مس کرتی ہوں. میں آپ کے ساتھ معذرت کے ساتھ ذکر کر دوں کہ جب میں آپ سے کہتی ہوں کچھ کہیں تو اول تو آپ کچھ کہتے ہی نہیں, اور جو کہتا بھی ہے نا تو وہ کوئی ایسے اپنی باتیں جو عام باتیں ہیں, بڑا مزہ آیا, بڑا اثر ہوا, دل ڈر گیا. نہیں, شیئرنگ کا مطلب کیا تھا کہ آپ کو کوئی اپنا واقعہ یاد آ جائے جو دوسروں کی ہدایت ہے. جیسے آپ کو 2 دن پہلے سمینا جی کا واقعہ سنایا, کس طرح راکھی بندھن باندھ لیا اور ان کو فکر ہی نہیں تھی. اب اس کو سن کر ایک دم ہمارا شعور بیدار ہوا نا. اس طرح کی باتیں آپ ضرور شیئرنگ میں رکھا کریں, اور اس کو بیان بھی کرتے وقت ایک ایک لفظ کو اس سوچ سے بولا کریں کہ یہ آپ کے وقت کا صحیح استعمال ہو سکے. آپ بتائیے کوئی شیئرنگ. عبادت کا بہت شوق جی جی نماز کا شوق لگا ہے آپ کو. جی پھر دوست آپ نے ان آیتوں کو سن کر کیا فیل کیا؟ شاباش. उन लोगों के बीच में रहना जो मुझे दीन के करीब करें, ना कि इससे मेरे कदमों को खड़ लें। जी कौसर जी, आपने क्या सीखा? आपसे भी पूछती हूँ, पहले मैं इनसे पूछ रहा हूँ। ये भी कौसर है जी। जी आप कौसर। अल्लाह ने आपको कैसे जोड़ा था, कैसे अल्लाह लेके आता है जी, कुछ कहना चाह रहे? जो रोड से आपको पकड़ा था कि या को पिछली बार याद आ गई? देखिए मूसा के बारे में लोग कहते हैं कि ये आग लेने गए थे तो पैगंबरी मिल गई। हम भी तो कुछ और ही लेने आए थे कुरान से, अल्लाह ने हमें अपना अपने वजूद का यकीन दे दिया। जी आप फरत। जी स्टोरीज जो होती हैं नए लोगों को खास तौर पर अट्रैक्ट करती हैं। जी आप रशीदा। जी बस देखिए कि हर एक अपने रंग से अल्लाह को याद करता है ना, तो अगर हम उनको अल्लाह ताला से तारुफ करवा दें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनके भी दिल खोल सकता है। ठीक है, आप लोग ब्रेक ले लीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जरा लाइट बंद करते हैं। अरफा लाइट बंद करते हैं।
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض
ولك الحمد